کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، آئے نبی
جھومو
پیارے نبی
جھومو
سچے نبی میرے آخری نبی۔
پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا، آ پہنچا میں بھی سن کر عطار رہنما ہے۔
الحمدللہ یہ میرے مرشد گرامی کی نظر ہے کہ دعوت اسلامی اس وقت ایک ایسا ستارہ ہے جو اوج سریا پر چمک رہا ہے۔
پہلے بھی ہم مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں لیکن آج وہ جہاں پر آ کے دیکھے نا دل مدینہ مدینہ ہو گیا۔ وہ پیر صاحب کا چہرہ دیکھتے ہیں دل سمجھو کہ باغ و باغ ہو جاتے تھے، ساری رات بس مدنی مذاکرہ چلتا رہے اور ہم پیر صاحب کی زیارت کرتے رہے، مدینہ مدینہ کی باتیں ہوتے رہیں۔
مدنی مذاکرہ بہت اہم ہے، ہمارے صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ اس میں طبی مسائل پتہ چل جاتے ہیں اور روحانیت کے فیض بھی ملتا رہتا ہے الحمدللہ۔
عجوہ کھجور کے بارے میں بتایا کہ عجوہ کھجور آپ کھائیں اس میں شفا ہے، اس کا احترام بھی کریں، اس کی گٹھلیاں نہ پھینکیں۔
میرے کو تو سچی بات ہے عمل سنت مدنی مذاکرہ جو فرماتے ہیں اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں نا، بس جو ایک ان کا انداز ہے بیان کرنے کا وہ سب سے زیادہ پسند آتا ہے، اور ایک مسکرانا جو حضرت کا مسکرانا ہے، بیان تو سب کی کرتے ہیں۔
مدنی چینل آپ کو دیکھنا چاہیے، میں اپنی بات بتاتا ہوں، جو مدنی چینل میں آن کرتا تھا نا میں ریموٹ بدل دیتا تھا کہ یار یہ اگر سنا ہے تو مجھے اس طرف آنا پڑے گا، لیکن ایک دن دل جما کے میں بیٹھا ہوں آج آپ کے سامنے ہوں ادھر
ادھر۔ ماشاء اللہ رحمتیں برکتیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ امیر اہل سنت صاحب نے فرمایا درود شریف کے بارے میں، تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ پورے ایک مہینے کے اندر کم از کم 40 سے 50 ہزار بار درود پڑھا کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔
الحمدللہ یہ پیر صاحب کی روحانیت بھی یہاں ملتی ہے اور پیر صاحب سے ملنے کی بہت پہلے سے خواہش تھی، تو الحمدللہ اللہ نے موقع دیا پیر صاحب کی روحانیت حاصل کرنے کے لیے۔
ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور پیارا محبت بھرا انداز تھا، نگران شورا کا سوال کرنے کا انداز اور آگے میرے اہل سنت کا جواب دینے کا انداز،
نگرانی شورا کی مسکراہٹ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا، یقین جانے بہت اچھا لگا، اتنا مزہ آیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسی کفیت دی۔
الحمدللہ یہ تو پیر و مرشد کی برکتیں ہیں کہ جب ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں ان کی بارگاہ میں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی جاتے ہیں اور عمل کا ذہن لے کر جاتے ہیں۔
جو مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں نا الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ وہ پکا نمازی بن جاتا ہے، الحمدللہ آج ہی پیر صاحب نے یہ کہا کہ نمازی بن جائے بس۔
میرا سنت میں اگر آپ 100 سال کا بوڑھا بھی ہے نا وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔
الحمدللہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خود بھی ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ عزوجل سفر کروانے کی نیت ہے۔
کل امیر اہل سنت نے جو ترغیب دلائی ہے ماشاءاللہ اس سے جو ہے نا کافی چینج پرسنلی طور میں مجھے تو آیا ہے۔
امیر اہل سنت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہیں وہ کیسے تھے، آنکھیں مبارک کیسی تھی، کان مبارک کیسے تھے، بڑے ہی اچھے انداز میں انہوں نے بتایا۔
ہم نے مدنی مذاکرہ کے اندر یہ نئی چیز سیکھی کہ اولیاء اللہ کی صحبت کو حاصل کریں اور ان سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔
قرآن پاک کے متعلق امیر سنت نے جو ترغیب ارشاد فرمائی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس کے مخارج کو درست کر کے ہی ہم اپنی نمازوں کو بھی درست کر سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نماز اگر ہماری درست نہیں ہے تو قرآن پاک کے بغیر ہم درست کیسے کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ سیکھنا بھی چاہیے اور دوسروں کو سکھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔
جناب الیاس قادری صاحب نے بہت اچھا خطاب کیا ہے، سنت اور اطاعت رسول کے اوپر ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر جو بیان ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کیسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، عادت کریمہ کیسی تھی، الحمدللہ زندگی میں پہلی بار فضان مدینہ میں آ کر یہ سب کچھ سیکھا۔
رات مدنی مذاکرے کے اندر میرے شیخ طریقت امیر سنت نے قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے جو ہماری تربیت فرمائی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر ہم سب اس کے اوپر وہ عمل کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ نہ صرف ہمارا قرآن پاک درست ہو جائے گا بلکہ ہم دوسروں کو پڑھانے والے بن جائیں گے۔
اور واقعی یہاں صرف عشق رسول بتایا نہیں جاتا بلکہ جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں، لاکھوں مسلمان یہاں آتے ہیں اور فیضان لے کے جاتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا خلاد بن کثیر رحمت اللہ علیہ کی وفات شریف کے وقت کسی نے خط آپ کے سرانے پایا، ایک چٹھی دیکھی جس میں لکھا تھا یہ خلاد بن کثیر کے لیے دوزخ سے براءت نامہ یعنی چھٹکارے کی تحریر ہے. لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کیا عمل کرتے تھے، ارشاد فرمایا ہر جمعے کو ہزار بار یہ درود، اللہم صلی علی محمد النبی الامی پڑھتا تھا. حوالہ القول البدیع صفحات 382. سبحان اللہ. تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ درود پاک کی برکت سے حضرت خلاد بن کثیر کو جیتے جی جہنم سے آزادی کا پروانہ اور جہنم سے چھٹکارے کا وہ تحریر مل گئی.
وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام.
یہ جو میں نے کہا نا میری جانب سے لاکھ بار سلام، اگر آپ بھی اس کو دہرا لیتے جنہوں نے دہرایا تو آپ کی طرف سے لاکھ بار سلام عرض ہو جاتے. جیسے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو بعض اوقات ہونٹ بند ہوتے ہیں، سستی ہوتی ہے بولنے میں. اور میں کبھی کبھی یہ نعت خوان کٹ مارتے تو مجھے یوں ہوتا کہ یار کہاں فضیلت کاٹ دی ان لوگوں نے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بولے بغیر آگے نکل کے دوسرا مصرع اٹھا لیا. تو یہ مطلب ہے سمجھنے کی بات ہے کہ اب سلام پڑھنے کے لیے ہے ہی کھڑے ہوئے، ٹائم ہی دے رہے، تب تھوڑا ہونٹ کو بھی حرکت دیں، زبان کو بھی موقع دیں گے کچھ پڑھ لے سلام. تو ہم نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو یہ ہماری طرف سے لاکھوں سلام عرض ہو گئے. اور ان لاکھوں میں سے ایک سلام کا جواب مل گیا، خدا کی قسم دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو گیا. تو پھر میں جو عرض کرتا ہوں آپ اگر ممکن ہو تو مناسب خیال فرمائیں تو،
میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میرے پیارے میرے پیارے میرے پیارے میرے پیارے میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر، میری بگڑی میری بگڑی بنانے میری بگڑی بنانے والے سلام،
بھیج اے میرے کردگار سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں بھی بڑی سستی ہوتی ہے. ویس سے بک بک کرتے رہتے ہم لوگ گھنٹوں تک, جہاں درست پڑھنے کا تو دوان بند, لیکن اگر موقع آیا پورے پورے صفحے سیاہ کر دیتے ہیں, لوگ لکھتے ہیں مضمون, اور درود شریف لکھنے کا تو سواد وہ بھی آدھا اوپر لگا دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں. حالانکہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے تو ہر وقت درود شریف پڑھنا واجب ہے, درود شریف پڑھنا واجب ہے. اچھا, ہر وقت کا بھی قول ہے بزرگوں کا, لیکن یہ بھی قول ہے کہ اگر پوری اس میں محفل میں پوری بیٹھک میں مجلس میں ایک بار بھی پڑھ لیا تو واجب ادا ہو جائے گا. لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چلو یہی مان لیتے کہ ایک بار واجب ادا ہو گیا, لیکن ہر بار نہ پڑھنا محرومی تو ہے نا. جتنا شہد ڈالتے میٹھا تو ہوتا ہی ہے, جتنا پڑھیں گے ثواب تو ملے گا نا. تو صلو علی الحبیب جب کہا جائے تو صلی اللہ علی محمد کہنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے, پڑھ لینا چاہیے. صلو علی الحبیب کہنے والا یہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے. یہ مطلب صلو علی الحبیب یعنی حبیب پر درود بھیجو, تو نیکی کی دعوت نہیں تو کیا ہے. ہمیں مان لینی چاہیے صلی اللہ علی محمد. اس طرح ہم زور سے بولیں گے تو جو صلو علی الحبیب کہے گا اس کی بھی حوصلہ افزائی بھی ہوگی نیکی کی دعوت دینے کی, اور اس کو مطلب جذبہ بڑھے گا نیکی کی دعوت دینے کا. ورنہ بےچارے صلو علی الحبیب بولتے ہیں تو جواب دیتا نہیں, تو بعد میں بےچاروں کی آواز بیٹھ جاتی ہے. بیٹھنی نہیں چاہیے, لیکن بہرحال ایک نفسیات اثر ہوتا ہے کہ وہ جذبہ بڑھتا نہیں ہے, تو اس لیے وہ جب ایسا. مگر یہ بات ہے کہ موقع کی مناسبت سے اب نماز کا سلام پھرا, اب امام فاتحہ پڑھ رہا, آپ نے کہا صلو علی الحبیب, سب نے مل کر کہا صلی اللہ علی محمد, پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے ان میں رکعت بھول گیا ہوئی. یہ دیکھا, ہر کام اس کے موقع سے ہوتا ہے. یہ بیان ہو رہا ہے, مسئلہ بیان ہو رہا ہے, کوئی کام کی ایسے سکھانے کی سیکھنے کی بات ہو رہی ہے, اس میں ایک دم صلو علی الحبیب, یہ بھی موقع نہیں ہے. تو موقع محل نہ اتنی بار کہ پھر لوگ مطلب پھر اکتاٹ محسوس کریں. تو اس لیے وہ ہر کام مطلب یعنی کہ اس کے فریم کے اندر ہوتا ہے نا تو جچتا ہے, فریم سے باہر نکلے گا تو پھر اس میں اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلی اللہ علی محمد. قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرا عنوان جو تھا وہ مختصر چند منٹ ہی لیتا ہوں, چند ہی کہنا چاہیے, 12-15-20 منٹ ہوتا ہوگا بیان. تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص برکت, وہ خاص برکت کیا ہے آئیے سنتے. تو اے عاشقانِ میلاد, اللہ پاک کا جس قدر شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کو اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, اور کرم کتنا بڑا ہے کہ یہ نعمت ہمیں بن مانگے ملی. باقی کوئی بھی چیز چاہیے تو اس کے لیے آدمی باغ دوڑ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, سر پٹکتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے, اور جیسی بڑی چیز ویسی زیادہ باغ دوڑ. لیکن سب سے بڑی چیز ہم کو مل گئی, سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی عطا ہو گئی, اور یہ بن مانگے بغیر مانگے عطا ہو گئی. ہم نے کہا مانگا تھا ہمیں سرکار کی امت میں پیدا کرنا, پر اب بھی بن مانگے ملنے کے باوجود ہم کتنی قدر کرتے ہیں ہم جانتے ہیں, ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے. تو یہ کہ جتنا شکر ادا کریں خدا کی قسم اتنا کم ہے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت بغیر مانگے اللہ کی رحمت سے عطا ہو گئی کہ ہم مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں پیدا کیے گئے. پھر کرم بالا کرم یہ بھی ہوا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخانی, توصیف و تعریف, شان کا بیان اور جشن ولادت منانا ہمارے حصے میں آیا, ہمارے مقدر میں آیا, ہمارے نصیب میں آیا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں, آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں, آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں. یہ خدا کی قسم, یہ مدحہ سرائی کی نعمت, اس ثنا خانی کی نعمت یہ بھی مقدر والوں کا حصہ ہے، سب کو یہ نصیب نہیں ہے۔ اس وقت کوئی گانے سن رہا ہوگا، کوئی باجے سن رہا ہوگا، گپے مار رہا ہوگا، لوگ کہاں کا مصروف ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں مصروف ہیں۔ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے، سب اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، الحمدللہ ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ القریب۔
جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت
صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا تو ایک خاص برکت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا؟ قرآن کریم کی خدمت میں عرض کرتے کہ اللہ کے سچے کلام ہمیں تو ہی ارشاد فرما کہ خاص برکت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی، کیا؟ چنانچہ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 یعنی 33 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرماؤ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی برکت ہے، خدا کی قسم بہت بڑی برکت ہے۔ پوری پوری قومیں تباہ ہو گئی نافرمانیوں میں، ایک ایک نافرمانی کی وجہ سے تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا، کہیں ڈبو دیا گیا، کہیں دھسا دیا گیا، کہیں آسمان سے پتھرا ہوا، کہیں کچھ کہیں کچھ، لیکن یعنی کہ کفر کے شرک کے علاوہ گناہوں کی جہاں تک بات ہے تو تقریباً سارے گناہ ہم میں پائے جا رہے ہیں، پھر بھی زمین ہمیں چلنے دے رہی ہے، آسمان ہم پر پھٹ نہیں رہا، پتھراؤ نہیں ہو رہا، سارے ڈوب کر ہلاک نہیں ہو رہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اندر تشریف فرما ہونے کی دلیل ہے کہ سرکار ہم میں تشریف فرمائے، سب ہلاک نہیں ہو رہے۔ وہ تھوڑا تھوڑا طبقہ، کہیں در سیلاب آیا، کہیں زلزلہ آیا، وہ الگ صورت ہے، لیکن پہلے تو پوری پوری قوم میں تباہ ہو جاتی تھی نا، یہ اللہ کی رحمت کیا بات ہے۔ اسی آیت مبارک کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی امان ہے، امان معنی پناہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا میں عام عذاب الہی نہیں آتے۔ یہ فائدہ وانت فیہم سے حاصل ہوا، وانت فیہم کہ آپ ان میں تشریف فرمائیں سے یہ ہمیں جاننے کو ملا۔ فائدہ ہوا، جاننے کو ملا، سیکھنے کو ملا، معلومات حاصل ہوئی کہ چونکہ آپ ہم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اس لیے عذاب الہی عام نہیں آ رہا. مزید فرماتے ہیں، دیکھو جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب آئے وہ سب گناہ بلکہ ان سے زیادہ آج ہو رہے ہیں، مگر آسمانی عذاب نہیں آتے. کیوں؟ صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے کہ یہ ہم میں تشریف فرما ہے. دوسرا فائدہ، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد، یعنی وفات شریف کے بعد بھی ہم میں موجود ہیں، تشریف فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، انتقال سے بند نہیں ہوا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایک آن یعنی لمحہ گھڑی بھر سپوز کے سیکنڈ کے لیے بھی نہ رہیں تو عذاب الہی آ جائے. ہم صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی برکت سے عذاب سے بچے ہوئے. رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمین ہے، اور رحمت ہم سے قریب ہے، دور ہو اس پر جس کا وجود ہے باوجود درود. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمین ہے، اور رحمت ہم سے قریب ہے، درود ہو اس پر جس کا وجود ہے باوجود سراپا رحمت ہے. تیسرا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات دنیا میں کفار کے لیے بھی رحمت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امن میں ہیں. پھر مسلمانوں پر رحمت ہے، رسول کا کیا پوچھنا. واقعی یہ غیر مسلموں پر بھی کوئی وہ اجتماعی عذاب نہیں آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان پر کوئی اجتماعی عذاب نہیں آیا. اس سے پہلے پوری پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھی، ان کے نام و نشان مٹ جاتے تھے، جس کے قرآن میں دلیل، حدیثوں میں دلیل، تاریخی آثار موجود ہیں، جس میں وہ تو اپنے پروگراموں میں وہ ثبوت کی اور وہ تباہ کاریوں کے قرآن کے عالی شان کیا. بہرحال یہ کہ بہت مضبوط پہاڑ کھود کر، پہاڑ تراش کر انہوں نے جو مکانات بنے تھے، اب بھی کھڑے ہیں وہ مکانات. اس سے یہ لوگ ترقی یافتہ تھے. ہم سائنس کو روتے ہیں، اس وقت سائنس کا نام و نشان نہیں تھا. یہ اتنے پاورفل لوگ تھے کہ پتھر تراش کر پہاڑوں، یہ مطلب نہیں، اس سے انہوں نے مکان بنائے جو آج بھی قائم ہے. حالانکہ اب جو کنکریٹ کے اور اتنے جو بن رہے ہیں مکان، ہم سمجھتے ہیں یہ پکے ہیں، ان کی میرے خیال میں اتنی لائف نہیں ہے. ان کی باقاعدہ ویلیڈیٹی فکس ہوتی ہے، بڑے بڑے پل بنتے ہیں، ان کی ویلیڈیٹی فکس ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ رہے گا، اس کے بعد ڈیمیج ہو جائے گا. یا اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو تو نیٹی جیٹی کراچی کا کیماڑی کا ایک پل ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اس پہ پل بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر کیونکہ ان کی جو ویلیڈیٹی تھی وہ ڈیٹ ختم ہو گئی یا قریب آ گئی، تو انہوں نے اوپر ایک پل بنا لیا ہے. اب یہ برداشت نہیں کر سکے گا ٹرک اور گاڑیاں وغیرہ. تو یہ اور یہ لوگ اتنے، مطلب ان کو اللہ نے اتنی سمجھ بوجھ نعمتیں دی تھی کہ انہوں نے ایسے سے مکانہ بنا، لیکن سرکشی کی انہوں نے، کفر کیا اور نبی کی بات نہیں مانی، بلکہ ان کی توہین کی، ان کے تکلیفوں کے ایزاؤں کے درپے ہوئے، آخر کار ان کو برباد کر دیا گیا، دبا کر دیا گیا، ایک بچہ بھی نہیں بچتا ان کا، سارے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن آج بھی ایسا، آج ایسا نہیں ہو رہا. تو یوں غیر مسلم بھی اگر سمجھیں گے ایسا صدیوں سے، ہزاروں سال، یہ 1400-1500 سال سے ایسا عذاب نہیں آیا کہ روئے زمین پر ہر غیر مسلم ختم ہو جائے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ اگر کوئی سوچے، غور کرے، دل سے غور کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا قائل ہو جائے، قرآن کا قائل ہو. قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ جب تک آپ موجود ہیں کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا جیسا مطلب سب کو ہوا تھا پہلے، وہ نہیں ہو رہا. تو وہ ایمان لے آئے اگر قرآن میں غور کرے تو. قرآن کریم ہے، تو آدمی اس میں جتنا ڈیپ جائے اس کا ڈیپتھ ملتا ہی نہیں ہے، گہرائی اس کی ملتی نہیں. لیکن میرا تیرا کام گہرائی میں جانے کا نہیں ہے، ہمارا کام علماء کے دامن پکڑ کے ان کے پیچھے پیچھے چلنے کا ہے. علماء اکرام جتنی بھی گہرائی میں جائے ہمیں پھر موتی گوہر لال سیپیں جو جو قیمتی قیمتی ہمیں دکھائیں بڑھائیں، جو دے وہ لے لیں. خالی بولتے دیکھو تو ہم دیکھیں، خالی زیارت کرو، ٹھیک ہے نا، اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہم غور کریں گے نا قرآن کریم کی آیتوں میں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے شیطان بیکا دے، نفس وسوسہ ڈالے اور کہیں کچھ کہو. کہ اتنا آتا نہیں ہے آپ کو، بولے مجھے عربی آتی تو عربی تو عرب کے گنوار اور دیہاتی آپ سے اچھی جانتے ہیں واقعی، بولے جو عالم ہو بڑا عربی کا ماہر ہو، لیکن جو اہل عرب کے دیہاتی ہوتے ہیں نا عربی جس کو بولتے ہیں، ایسی فساد میں نے دیکھا ہے. بڑے بڑے علماء کو دیکھا بعض وقت گفتگو کرتے ہوئے عربی میں اٹکیں گے سوچیں گے، کیونکہ وہ مدر ٹنگ نہیں نا اپنی. اور یہ جو عربی ہوتے ہیں دیہاتی گنوار قسم کے، ایسی فاسٹ عربی بولیں گے کہ اپنے سوچتے رہے گا مشین چل رہی ہے، کیونکہ ان کی مادری زبان ہے نا ان کی. تو اس لیے مطلب تو اب ان کو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ قرآن دان ہو گئے، حدیث سمجھنے والے ہو گئے. نہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بےچاروں کو، ہاتھ دھونے کا طریقہ بھی نہیں پتا ہوگا، عربی بہت اچھی جانتے ہوں گے. تو اس لیے خالی عربی جاننے سے کوئی بولے مجھے عربی آتی تو میں قرآن کا ترجمہ کر لوں یا حدیث پاک کا میں ترجمہ کر لوں اور اس کو سمجھ لوں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ذہن بنا لیجیے گا، علماء کی محتاجی رہے گی، علماء جو فرمائیں گے وہی ہم نے ماننا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دورانے. اور جو لوگ عربی سکھاتے ہیں اساتذہ، یہ بھی بات ہوگا کہ عربی سیکھ لو تم قرآن سمجھنے لگو گے حدیث سمجھنے لگو گے. ایک بار ایک موقع ملا تھا مجھے تو اس طرح، تو میں نے سمجھا تھا انہیں، یار کیا آپ لوگ ترغیبیں دے رہے ہو، کیا عربی سمجھنے سے قرآن آ جاتا ہے یار، حدیث آ جاتی ہے، تفسیروں کی کتابیں کہاں رکھیں گے یار، حدیثوں کی شروعات جو ہمارے اکابرین نے لکھی وہ کہاں رکھیں گے، جب یہ سمجھنا شروع کر دیں گے تو امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے. تو میرا تیرا کام نہیں ہے، بات بھلے کڑی بھی ہو لیکن خدا کی قسم 100% ہی سچی ہے. جو عالم دین ہوگا جو علم کو سمجھتا ہو میری بات کی تائید کرے گا کہ واقعی ایسا ہی، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. یہ لکل فنن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں یہ علماء مفسرین محدثین، ان کے اپنے درجات ہوتے ہیں. یہ حضرات جو سمجھتے ہیں اور جو ہمیں ارشاد فرماتے ہیں جو لکھ کر دے، ہمیں صرف ان کو فالو کرنا ہے. اپنی طرف سے تفسیر حدیث یہ آئے بھی حرام، اپنی طرف سے حدیث کی تفسیر شرح اور قرآن کی تفسیر بیان کرنا اپنی طرف سے یہ حرام لکھا ہے علماء نے. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر صحیح تفسیر بیان کر گیا، یعنی اٹکل سے اندازے سے صحیح شرح بیان کر گیا، اندھیرے میں تیر مل ہے بھی صحیح، پھر بھی حرام ہے، یہاں تک لکھا ہے. تو یہ عوام کے ہاتھ میں لگام ہے ہی نہیں، نہ عوام تو العوام و کل انعام، جیسے طرح طرح کے پروفیسر لیکچرار مختلف چینلز پر آتے ہی ہیں نا، گمراہیوں کے گڑے کھود کھود کے امت کو دھکیل ہی رہے نا اس میں، تو کسی کی سننی نہیں ہے. صرف مطلب علماء اہل سنت کی سنیں، عاشقان رسول کی سنیں، اور مطلب بس آگے کچھ مجھے کہنا بہت کچھ کہہ گیا میں، ورنہ آپ گم ہو جائیں گے، آپ ملیں گے نہیں، ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے. کیا قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے. تو جو آخری نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اب نہیں مانتے نا آخری نبی، غیر مسلم ہے وہ، ہمارے نزدیک مرتد ہے، وہ بھی آپ کو یقین مانے وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اور اپنی بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ غلط کرتے ہیں. مگر ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے نا کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور یہاں غلطی کی وہاں خطا کی، ہم ان کی باتوں میں آ جائیں گے، خدا نہ کرے آ جائیں تو یہ امکان رہے گا. تو اس لیے ہمیں ان کی سننا ہی نہیں ہے نا، ہمیں سننی اپنی ہے. یہ لوگ محاورہ بیان کرتے ہیں صاحب سنو سب کی کرو اپنی، آج سنا تجھے سمجھ بہت پڑتی ہے نا، سب کی سنے گا تو کہاں نکل جائے گا، سب کی نہیں سننی، صرف اپنوں کی سننی ہے، باقی اس کے لیے کان بیرے نہیں سننی. نہیں تو پھر چونکہ ہم کو اتنا علم نہیں ہے، ہم کو اتنی معلومات نہیں ہے. ہاں جو علماء دوسرے کی سنتے بھی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں، ان کے پاس جواب ہوتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے یار. اس سے اپنے ایمان کو بچائیے، ایمان بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ شیطان ایمان لے اڑے گا، کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، خوش فہمی میں رہیں گے کہ پہلے نمازی تھا اب اس کی صحبت سے تہجد گزار بن گیا، اور پتا چلا کہ بھائی وہ اس طرح کی آپ پھنس گئے تھے کہ اس نے ایمان نکال لیا آپ کا شیطان کی مدد سے، رات تہجد پڑھتے رہ گئے. تہجد نہیں بچا سکے گی اگر ایمان ساتھ نہ گیا تو. حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، مگر خاتمے پر. تو ایمان پر خاتمہ یہ شرط ہے, یہ عاشقان رسول کی صحبت سے اس کو ایمان کو پروٹیکشن ملے گا, تحفظ ملے گا. یہ بس میری بات گرے سے باندھ لے. اور عاشقان رسول کے ہمارے اس دور کے امام, اس صدی کے مجدد, جو ابھی 100 سال کا عرس تو ہو گیا آپ کا, تاہم مطلب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت تو ان کا دور ہے سمجھو. جو علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, واقعی علماء اہل سنت ہی ان کو مانتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, ان کے فتوا پر آنکھیں بند کرتے ہیں, اپنی ان کی تحقیق کے سامنے اپنے قلم توڑ دیا. اعلیٰ حضرت کی تحقیق حرف آخر. تو یہ بس ان کے دامن سے میں بھی وابستہ ہوں, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی وابستہ ہیں, اور جو ان سے وابستہ ہیں انشاءاللہ وہ بھٹکیں گے نہیں, انشاءاللہ الکریم. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. تو امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کی جو باتیں وہ صحیح طریقے سے انہوں نے ہم کو پہنچائی, قرآن پاک کی صحیح جو باتیں, صحیح تفسیر وہ پہنچائی, حدیث پاک کی صحیح شروعاتیں وہ پہنچائی, شریعت کے جو صحیح مسئلے ہیں وہ پہنچائی. ان کا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے امام اہل سنت کا کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے کوئی بات کہہ کر ہم کو منوا لی ہو, نہ ہم کا ماننے والے ہیں, انہی کے تو غلام ہیں, اور یہ بھی انہی سے سیکھا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات ہو تو نہیں ماننی ہے, نہیں مانتے, نہیں مانیں گے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کرم سے وابستہ رہے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس آیت مبارکہ سے جو ابھی آیت شروع میں پڑھی گئی تھی, یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قبروں میں عذاب نہیں, ان کی قبروں میں عذاب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود ہیں, اور وہ آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. جو انہیں عذاب میں مانے وہ اس آیت مبارکہ کا منکر ہے, انکار کرتا ہے. سرکار جب انت فیہم قرآن نے کہہ دیا اس وقت عذاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں, تو یہ تو ان میں صاحب انہیں یہ تو بالکل قدموں میں ہے, پہلو میں, ان پر عذاب کا کیا تصور, اور ایسوں کو اتنی بڑی سعادت ملے کیوں کر. تو بہرحال یہ کہ یوں تو ہر صحابی جو ہے وہ عادل, ہمارا عقیدہ درست, عقیدہ اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ ہر صحابی یہ عادل یعنی فاسق نہیں ہے. کسی سے اگر بتقاضا بشریعت کوئی ایسا صدور ہوا جرم کا تو وہ اس پر قائم نہ رہے, تائب ہو گئے خلاص. تو یعنی کوئی بھی صحابی ایسا نہیں کہ جو گناہ لے کر دنیا سے گیا, ہے نا, سب یعنی کہ عادل یعنی کہ غیر فاسق. یوں باہر ارشاد میں لکھا کہ ہر صحابی جنتی ہے الحمدللہ. تو ہم سب سنیوں کا یہی عقیدہ ہے, اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی, زوجہ نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, حضرت معاویہ بھی جنتی جنتی, ہے معاویہ بھی جنتی جنتی, اور صوفی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, جنتی 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 جنتی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست. قرآن کریم میں جو فرمایا شرح کلام رضا, قرآن کریم میں جو فرمایا گیا اور اللہ کی شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرماؤ. اللہ پاک کے فرمان عالی شان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے غیر مسلموں کو بھی دنیا میں اکٹھے عذاب سے بچا لیا, گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی آنے سے ان کو بھی ظاہری اور عارضی، ظاہری اور عارضی یعنی ٹیمپرری امان یعنی پناہ مل گئی. یعنی کیا خوش نصیب ہے وہ عاشق رسول جو آپ پر ایمان لایا اور اللہ پاک کی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیشہ کے لیے امان میں، پناہ میں آ گیا. ایسے عاشق صادق کو ہمیشہ کی جنت کی زندگی مبارک ہو. کہ ذرا جو بھی عاشق رسول ہے ایمان پر دنیا سے گیا، معاذ اللہ اگر کوئی گناہوں کی سزا ہوئی بھی اس کے حق میں تو وہ ہوگی اگر ہوئی تو، پر بالآخر ہمیشہ جنت میں تو رہنا ہے اس نے جو ایمان پر دنیا سے گیا. اللہ ہمیں ایک لمحے بھر کے لیے بھی عذاب نہ دے، بے حساب بخش دے. تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے دنیا میں دو امانے ہیں، ایک نے پردہ فرما لیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری قیامت تک ہمارے پاس ہے اور وہ ہے استغفار. عذاب خدا منکروں پر اترتا نہ ہوتی اگر عام رحمت نبی کی. صلو علی الحبیب
آئے نبی، پیارے نبی، سچے نبی، میرے آخری نبی.
ہم ہر سال اس کو اپنے گھر کو سجاتے ہیں.
یہ سلسلہ تقریباً ہم بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں. پہلے میرے والد صاحب اور ان کے بھائی وغیرہ سجاتے تھے، اور اب ہم بھائی سجاتے ہیں اس طرح ہی.
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، لائٹنگ جیسے ہم بند کر دیتے ہیں تقریباً 12 بجے تک ہم لائٹس آف کر دیتے ہیں، تو اس میں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات دیر سے گھر سے نکلتے ہیں چراغاں دیکھنے کے لیے، اور وہ جب آتے ہیں گھروں پر مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے تو وہ پھر تھوڑی سی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ لائٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے اور اب اس کو آن نہیں رکھا آپ نے، تو اس میں آپ ہمارے رہنمائی فرمائیں کہ یہ لائٹس ہمیں کتنے بجے تک آن رکھنی چاہیے.
اللہ سرکار کی محبت میں اچھی نیت سے جس سے ولادت، نیت اچھی ہو، باوا کی نیت ہو، اگر لوگ ہم نے کمپٹیشن کے اس نے زیادہ کی میں نے اس سے زیادہ کی اور صرف دکھاوا مقصود ہو تو اس میں ثواب نہیں، ذرا یہ تو ریا میں آ جائے گا. تو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہا ہوں اس عنوان پر، نیتیں لکھی ہوئی ہیں اپنے صبح بہار میں، اچھی اچھی نیتیں کر کے چراغاں کرے. اب چراغاں پہلے بولتے تھے لائٹنگ بولتے ہیں، کل کیا بولیں گے پتہ نہیں، تو ہمارے زبان میں چراغاں چڑھا ہوا ہے. تو یہ لائٹنگ جو ہے تو اچھی نیت سے ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، جبکہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. کنڈے کی بجلی ہے تو ثواب کا کام نہیں ہے، یہ گناہگار ہے. چوری کی بجلی اپنی ذاتی پیسے کی، کسی سے دل دکھا کے چندہ وصول کیا، دھمکی دے کے چندہ وصول کیا، اس کی لائٹنگ ہے تو یہ ثواب کا کام نہیں ہے، پھر ثواب نہیں ملے گا الٹا گناہ ملے گا. تو اب یہ کہ جائز لائٹنگ ہے، اب کتنے بجے تک اس کو باقی رکھنا ہے، تو اس میں یہ کہ وہاں جہاں آپ نے لائٹنگ کی ہے جب تک لوگ اس سے محسوس ہو رہے ہیں، دیکھیں خوش ہو رہے ہیں، لذت لے رہے ہیں، تو اس وقت تک جلائی جائے. اب جیسے کہ کوئی علاقہ ہوگا کہ وہاں 9 بجے میں سناٹا ہو جاتا ہوا، کوئی گزرتا ہی نہیں ہوا، تو وہاں لائٹنگ ہے 9 بجے بند کر دو. کوئی ایسا کہ 12 بجے تک چہل پہل رہتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، تو 12 بجے تک آپ لگی رہنے دیں. کہیں 1 بجے تک کا ماحول بھی مل سکتا ہے، کہیں ہو سکے 11 بجے کا بھی ہو، کہیں ہو سکے ساری رات ہی مطلب رونق لگی رہتی ہو، بھلے ساری رات پھر چلتی رہے. تو یہ اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے مکان کے تعلق سے. اب گھر میں لائٹنگ کی اسی حوالے سے، اب گھر میں 2 بجے تک جاگ رہے اس سے دل خوش ہو رہا ہے، بھلے 2 بجے تک چلتی رہے یہ لائٹنگ، اور اب اگر سارے ہی سو گئے، ایک بھی جاگ نہیں رہا ہو، دروازے بھی بند ہے، خاما خاؤ لائٹنگ جگمگا رہی ہے، کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پھر اسراف ہو جائے گا، فضول مال ضائع کرنا. اس لیے مطلب اپنے اپنے حساب سے اس کو، ایک بھی آدمی جاگ کر اس سے اگر اپنا دل بہلا رہا ہے تو ٹھیک ہے لائٹنگ ہے، اب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بند کرنا ہوگا.
حضور یہ جس طرح کی لائٹنگ کے متعلق میں جو سمجھ پایا ہوں، اب جیسے کہ اس طرح کے ایریاز ہوتے ہیں جو کہ عام آمد و رفت کے نہیں ہیں، اس طرح کے بنگلوز، اس طرح کے خاص فلیٹس وغیرہ جہاں بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، آمد و رفت وہاں نہیں ہوتی. مگر کوئی گھر جیسے مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا سجاتے ہیں نا، بہت اچھا سجاتے ہیں، اب رات کو 12-1 بجے کسی کا دل ہوا یار وہ نہیں جو گھر سجاتے ہیں، چل جا وہ دیکھ کر آتے ہیں، تو اب وہ کہیں سے کوئی گاڑی یا کہیں سے کوئی دوست یار نکلے موٹر سائیکل یا کار کے اندر، اس کے گھر کے باہر آ کے بولتے ہیں اور ہم اتنی دور سے خالی چراغ کا دیکھنے آئے تھے آپ کے گھر کا، تو آپ نے تو یار وہ لائٹیں بند کر دیں. تو اب یہ اکا دکا کوئی بھی کہیں سے بھی مشہور چراغا جہاں ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں، تو اب ایسا جس کا گھر ہو کہ جو واقعی ماشاء اللہ چراغا اچھا کرتا ہے، ان کے گھر پہ اللہ کی رحمت ہے کہ اچھا چراغا نظر آیا، اچھی لائٹنگ نظر آئی، تو اب کوئی مطلب کہ اب یہ یہاں کو آمد و رفت نہیں ہوتی ہوگی، آس پاس گھر ہی بنے ہوئے ہیں، بنگلے بنے ہوئے ہیں، اب کوئی رات کو 1 بجے آ کر ان کو اندر پہ فون کرے باہر کھڑے ہو کر کے، یار وہ ہم تو دور سے آئے لائٹیں دیکھنے کے لیے، یار آپ نے لائٹ ہی بند کر دی، کیا فائدہ ہوگا لائٹ لگانے کا، یوں کر کے. تو یہ ایسے جو لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟
ان کو صبر کرنا چاہیے نا، ایک آدمی کے لیے 15,000 کی لائٹیں جلوائیں گے، آسان تھوڑی جلانا کہ چلو بھائی بجھا دی، اب نواب صاحب آ رہے ہیں اپنے اطمینان سے، اور اب تو کتنے کاریگر لگتے ہوں گے، بڑی لائٹنگ ہے جس کو دیکھو، اب نماز پڑھنی ہے 8:30 بجے عشاء کی جماعت ہے ہمارے پاس، آپ بولو کہ میرے کو 9 بجے ٹائم ملتا ہے تو ہم اس کو مذرت کر لیں گے کہ یار 100 آدمی 8:30 کے لیے تیار کھڑے ہوئے، آدھا گھنٹہ ہم انتظار نہیں کر سکتے، جماعت کھڑی ہو جائے گی. تو یوں مطلب جس کو شوق ہوتا ہے اپنا رستہ نکال لیتا ہے، تو کوئی اکا دکا ایسا اگر بولتا ہے کہ بند کر دی تو شاذ و کل معدوم، محاورہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ہوتا ہے وہ اس کا کوئی ٹھکانا ہوتا ہے نہیں، اس کو وجود نہیں ہوتا اس کا. تو یہ اس طرح ساری رات جلاتے رہو یہ نہیں سمجھ میں آتا.
ان کو کوئی ٹائم رکھنا پڑے گا بھائی اتنے بجے ہم بند کر دیں گے؟
دیکھنا میرے کو ہے نا، تو میرے کو چاہیے نا کہ میں ٹائم پہ جاؤں، یہ میرے کیوں پابند ہو، میں ان کا پابند ہو جاؤں. اب کسی کو جیلے سے خدا نہ خواستہ کہ جشن ولادت منانا ہی نہیں چاہیے، تو اس کو تو مطلب زیادہ لائٹنگ دکھانی چاہیے کہ اندر جو کچھ ہے وہ بھی جل جائے، صاف صفائی ہو جائے. نہیں لوہا زنگ والا ہوتا ہے اس کو اس میں بٹی میں رکھنا پڑتا ہے، تو بٹی میں اس کا زنگ و میل دور ہوتا ہے تو نکھر کے آتا ہے سامنے، تو اللہ کرے اس کے دل پر بھی کوئی چمکانا پڑ جائے لائٹنگ کا. میری مراد یہ نہیں تھی، تو دکھ تو ہوتا ہے بعضوں کو تو ہوتا ہے، وہ دکھ مطلب وہ باطنی نہیں دکھ ہوتا ہے، ظاہری طور پر وہ بھی دیکھتا ہے. مجھے ایک لطیفہ کسی نے سنایا تھا کہ ایک شخص نیاز کو مانتا نہیں تھا، لیکن وہ نیاز میں نظر آیا گوشت باغ کی نیاز تھی، تو اس کو کسی نے بولا وہ دوستوں آپس میں جان پہچان ہوگی نا، تو کیا کیا یہ 11ویں کی نیاز ہے، بولا مجھے پتا ہے حرام سمجھ کر کھا رہا ہوں، یہ واقعہ کسی نے بتایا تھا مجھے. پر شراب کو حرام کون نہیں سمجھتا، پیتا ہی ہے نا، تو اس طرح بھی لوگ آپ کو نیازوں میں بھی مل جائیں گے. پیٹ کرائے ویٹ، یہ گجراتی کہاوت ہے، پیٹ ویٹ کرواتا ہے، محنت کرواتا ہے، تو کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلا ہے وہ چٹ کیجیے. تو یہ معاذ اللہ اس طرح کے بھی بد نصیب ہیں، خدا کی قسم بد نصیب ہیں. مجھے ایک عاشق رسول نے بہت پہلے بتایا تھا، دعوت اسلامی کا وہ ماحول اس وقت تصور بھی نہیں تھا، نے بتایا کہ ایک آدمی کو تو گلا بند ہو گیا تھا، بیمار تھا، اب خدا جانے کینسر یا وہ مجھے یاد نہیں ہے، گلا بند تھا، کچھ اترتا نہیں تھا کھانے کا، بےچارہ ظاہر ہے کہ وہ پریشان حال تھا. تو شاید اسی آدمی نے کہا میں نے اس کو مشورہ دیا یا کیا پورا بھول گیا ہوں واقعہ، تو یعنی کہ سچا واقعہ اس نے اپنے طور پر مجھے بتایا تھا. تو اس نے بولا کہ اس کو ایک جگہ کوئی نیاز تھی، شاید غوث پاک کی نیاز تھی یا جشن ولادت کی نیاز تھی، یہ بھی بھول گیا ہوں، نیاز کا کھانا تھا، تو اس کو ہم لے گئے. تو اب وہ کھانا تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، بظاہر تو اترتا نہیں تھا نا، تو لیکن اس نے بسم اللہ پڑھ گئے نیاز کا کھانا، دیوالا ڈالا اتر گیا، وہ کھاتا چلا گیا، پیٹ بھر گیا اس کا، تو گلا کھل گیا، بیماری چلی گئی. تو ہم اگر عقیدت سے نیاز پر ہاتھ رکھیں گے نا کہ یہ میرے مرشد غوث پاک کے اصال ثواب کا کھانا ہے، میں دیکھو یا غوث کر کے کوئی نہیں کھاتا، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں نا ہم لوگ، غوث پاک کی نیاز، اس کا مطلب یہ کہ غوث پاک کے اصال ثواب کا کھانا، عیسال ثواب. ہم میں نے جیسے بزرگوں کی ہوتی ہے، ہمارے عزیزوں کا ہوتا ہے، تو ہم بولتے ہیں میرے دادا کا فاتحہ، میری نانی کی برسی، اور جب بزرگوں کا ہوتا ہے تو خواجہ غریب نواز کا عرس، غوث پاک کی نیاز، یہ عقیدت کے الفاظ ہیں، صرف الفاظ کے فرق ہیں، بات وہ یہ کہ سب اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ آپ کو جیسے عام آدمی بیٹھیا لڑکا ہے بیٹھیا بھائی بڑا ہوا تشریف رکھی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق ہے موقع کی مناسبت سے۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ یہ نیاز واقعی برکت والا کھانا ہے، یہ عام کھانا نہیں ہے، یہ اپنی جو دوسرے کھانے ہوتے ہیں ہم دیگے چڑھاتے ہیں اور مال مال کھاتے ہیں پراٹھے کھاتے ہیں، نہیں، نیاز کے جو سکھے چاول ہے نا خشک روٹی، یہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ نسبت والی چیز ہے، اس کو بزرگوں سے نسبت ہوئی۔ دنیا بھر کی خاک مٹی خوبصورت چمکدار ریت ایک طرف اور خاک کے مدینہ ایک طرف، میں کہے کو مٹی وہ بھی ہے، مٹی بھی یہی ہے نا، تو وہ مٹی اور ہے، یہ مٹی مدینے کی ہے، اس خاک پہ آباد مدینہ ہے ہمارا، اس خاک کو تم مدعیو خاک نہ سمجھو، اس خاک پر آباد ہے اس خاک پر آباد مدینہ ہے ہمارا۔ تو نسبتوں کی باتیں، تو یہ نیاز جو بہترین بریانی بنی ہوئی ہے، قورمہ سجا ہوا ہے، خوشبوئیں لٹا رہا ہے کہ سن سن کر منہ میں پانی لا رہا ہے، اور میرے مرشد کی غوث پاک کی پرسوں کی جو نیاز کی روٹی تھی نا سوکھ گئی ہے، چبائی نہیں جاتی، بھائی ڈال پانی میں، تھوڑا رہنے دو، ابھی سکتے ہیں، اور یہ کھاؤ انشاءاللہ ظاہری باطنی بیماریاں دور انشاءاللہ۔ عقیدت شرط ہے، امام اس کو بولتے یقیدہ ہونا چاہیے، یا سے بولتے یقیدہ ہونا چاہیے، یہ کہ عقیدت شرط ہے، انشاءاللہ بیڑا پار۔ ہم نیازی ہیں الحمدللہ، لیکن یہ بتاؤ پہلے نمازی ہیں، یہ نہیں بولنا، ہم نمازی بھی ہیں نیازی بھی ہیں، اور پہلے نماز بعد میں نیاز۔ تو جب بھی نیاز کرو اور نماز کا ٹائم آ گیا تو نیاز کی دیکھیں بند، تھال سمیٹ، چل پڑھ نماز، پھر آ کر کھائیں گے نیاز انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، جاری رہے گا،
میرا نام عبید رضا تاری ہے، میں کراچی سے بس کر رہا ہوں، میرے لیے سننا آپ ہی بارگاہ میں، میرا سوال ہے چندے کی رقم سے میلاد کرانے کی کیا کیا احتیاطیں ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں مفتی حسان جیسا بنوں، جزاک اللہ خیرا۔
ہاں بھائی مفتی حسان بننا ہے، ایسا نہیں بولا کرو یار، دیکھو ایک مفتی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں لگے کہ میرے سے یہ بڑے، اور میں تو ہوں ہی گندا، مطلب میرے ایسا تو بننا بھی بند۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مجھے کئی بار یا چند بار ایسا ہوا ہے کہ اچھے نعت خوان کا نام لے کر میں اس نعت خوان جیسا بننا چاہتا ہوں، میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کہ یار اس کا کردار، اس کا عمل کیا تجھے پتا ہے، پس نہیں جائے گا یار، کیا مطلب ہے کہ میں اچھا بننا چاہتا ہوں، مطلب اس میں کیا رہ جائے، میں اچھا نعت خواں بننا چاہتا ہوں، اس میں کیا رہ جائے، اس جیسا بننا چاہتا ہوں، یہ ریسپیکٹ ہے اس میں میرے خیال میں۔ لیکن اگر مفتی کسی مفتی کا تذکرہ کر کے اس مفتی جیسا بننا چاہتا ہوں، اس میں حرج نہیں ہے، میں حرج تو اس میں بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہم کو اچھا بنا دے، نیک بنا دے، اور جب دو تین چار ہو نا پھر کہنا کہ اس جیسا بننا چاہتا ہوں، تو دوسروں کو تھوڑا یوں آ سکتا ہے کچھ۔ میں مجھے یاد آیا تنبیہ الغافلین میں غالبا، نہیں غالبا تنبیہ الغافلین، اچھا دونوں میں ہوگا پھر، یہ دونوں اسی طرح کی کتابیں، کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کسی انہیں کا ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو طبیب ہیں، اب ان کو ڈاکٹر بولتے ہیں، دو ڈاکٹر ہیں، ان میں اگر مجھے مصیبت کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ان دونوں میں سے وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے، اس نے نشاندہی نہیں کی انہوں نے کہ یہ ہیں دو، اگر غیبت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ڈاکٹر اس سے اچھا ہے، دو ڈاکٹر میں۔ تو یہ متعین احتیاط کرنے والوں کا انداز ہے، ہم تو بولتے ہیں نا یہ میرے دو بیٹے ہیں، یہ ذہین ہے، یہ کر کے جب یہ شادی کرے گا نا آپ کو روڈ پہ کھڑا کر دے گا، اس کا دل دکھاؤ گے، تو میں صحیح بولتا ہوں، بچوں کا انصاف کرنا سیکھیے، اگر ایک میرے ساتھ ہوا ایسا, میں انہیں اشاروں میں سمجھایا ہے, بعض وقت وربلی سمجھایا, کان میں سمجھایا, مت کرو یار, ایسا مت بولو, یہ ذہین ہے, یہ جب موجود ہے اس کا دل ٹوٹے گا, سمجھ آتی ہے کہ واقعی دل ٹوٹے گا, بیٹا تو یہ بھی میرا ہی ہے, دونوں ہی میرے بیٹے ہیں, تو جو کمزور ہے اس کا بھی مطلب حوصلہ افزا کرنی چاہیے. میں تو کبھی کبھی بولتا ہوں کہ یار جو اچھے نمبروں پاس ہوتے ہیں وہ ممتاز آتے ہیں, ان کی تو ویسے واہ واہ ہو رہی ہے, توتی بول رہی ہے, تحفے تائب مل رہے ہیں, مبارکیاں مل رہی ہے, جو گلے مل رہے ہیں, بیچارہ جو فیل ہو گیا, جو پیچھے رہ گیا, حوصلہ افزا اس کی کرے یار آدمی, یار تو بھی ہمت رکھ یار, تحفہ دینا اس کو چھٹا دے, جو پاس ہوا اس کو, فیل ہوا اس کو بڑا تحفہ دے یار, اس کا حوصلہ بڑھے یار, اور یہ تو اس کا تو حوصلہ بڑا ہوا ہی ہے, پاس ہو کر جب ریزلٹ آیا تبھی بڑھ گیا اس کا, اب کوئی تحفہ دے نہ دے, تو یہ سب سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کو سب کو آگے بڑھانا ہے, یعنی ایک کو آگے بڑھائے اور پیچھے کو بےچارے کو دھکیلتے رہے پیچھے, فف ہم بس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
بچوں کے تعلق سے جو آپ نے ارشاد فرمایا نا, بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی برائیاں کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں, یعنی کہ کہیں بھی بیٹھے نا یار میرا بیٹا جو ہے نا یار ایسا, میرا بیٹا تو ایسا, وہ دوسرا جو ہے نا وہ تو یار بالکل ایسا ہی ہے, میں کیا کروں. اچھا کبھی کبھار بچوں کی سفارش کرنی پڑتی ہے کہیں کسی کام کے لیے, کوئی ایسا مت یار ذرا اس کو دیکھو نا یار, تو سامنے والا بول دے یار آپ تو بولے تو آپ کا بچہ کسی کام کا نہیں ہے, تو آپ تو کیسے کرے, تو پھر آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ واقعتاً اپنے بچوں کو بلا وجہ بالکل غیر متعلقہ افراد کے آگے کچھ نہ کچھ برائی کرتے رہتے ہیں. جب بعض اوقات بچوں کو حضور یہ بات جب پتہ چلتی ہے نا, تو بچوں کے دلوں میں جو باپ کے لیے ایک نفرت بغض یا جو بھی آپ اس کا نام دے پیدا ہو رہا ہوتا ہے, یہ والدین, اچھا ماں بھی یہ کر گزرتی ہے, تو یہ والدین کو اس حوالے سے بچوں کی کمزوریاں خامیاں برائیوں کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے, اصلاح بھی کرنی ہے ان کی, نو ڈاؤٹ اصلاح کرنی چاہیے, لیکن یہاں تو بچہ ماذا اللہ بالکل آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے ماں باپ سے.
واقعی یہ میرا فرما بردار ہے, یہ ہے نا ناک میں دم کر دیتا ہے, بولا نا سمجھاؤ کوئی سا دم کرو کہ سدھر جائے, یہ بھی اس طرح کے بھی ملتے جلتے تجربے, بٹ بیٹے کو لائیں گے تو بیچاری کی کوٹیں گے, حالانکہ سمجھدار بیٹا ہے, اس کو سمجھاؤ, ارے بھائی اب کیسے سمجھے گا یار, یہ اب تو اور گھر پہ بتائے گا آپ کو اپنے کارنامے کہ تم مطلب فلاں کے سامنے, امام کے سامنے, پیر کے سامنے تم نے میرے کو ذلیل کیا, اب نہیں چھوڑوں گا. سمجھدار بیٹے ہوتے ہیں گھر میں اللہ اللہ کرتے ہوں گے, سامنے ہاں کر دیں, جی حضرت دعا فرمائیے, پھر باپ کو بتائیں گے آپ بتاؤں گا, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کا, نہیں بھی اس طرح کرے گا تو بھی دل تو اس کا دکھے گا نا یار, سمجھانے کا طریقہ یہ تھوڑی ہے, اگر پیر صاحب سے یا مولانا سے یا امام صاحب سے سمجھوانا بھی ہے تو الگ سے اس کو بتائیں کہ میرے بیٹے کو یہ پتا نہ چلے کہ میں نے آپ کو بولا ہے, آپ اپنے طور پر نظر کر دیں اسی, اور کوئی اس کی نصیحت کرے یا کوئی ایسا ذہن بنائے کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کرے, یہ واجبی ایک طریقہ ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں آتا, پھر وہ سرکشی میں نافرمانی میں باغیان حرکتوں میں بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ پاک کے پیارے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک صحابی کا بچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اتنے میں اس کا بچہ آیا, اس شخص نے اپنے بیٹے کو بوسا دیا اور پھر اپنی ران تھائی اپنی تھائی پر بٹھا لیا, اس کی چھوٹی بچی بھی آ گئی جسے اس نے اپنے سامنے بٹھا لیا, یعنی نہ اس کا بوسا لیا اور نہ گود میں بٹھایا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان دونوں کے درمیان برابری کیوں نہ کی, یعنی دونوں کے ساتھ برابری کرتے, جب ایک کو ران پر بٹھایا چوما ران پر بٹھا تو دوسرے کے ساتھ بھی یہی کرنا تھا کہ چوم کر ران پہ بٹھاتے, ورنہ یہ بچے کو غیر محسوس طریقے پر یا جس طرح بھی وہ بولے گا کچھ بھی نہیں, دل میں کچھ آئے گا ضرور کہ یہ اب اس کو کیا ہوگا, ایک تو باپ کے بارے میں دل میں کچھ بال پڑے گا پڑ سکتا ہے, دوسرا جس کو بٹھا گیا اس کے لیے حسد پیدا ہو سکتی ہے, اور یوں مطلب یہ کہ کام بےچارے بچوں کا خراب ہو جائے گا, خراب ہو سکتا ہے. تو اس لیے مطلب حدیث پاک کا حوالہ مجموع الزوائد کتاب البر والصلہ, ایک اور حدیث پاک، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کرو، حتیٰ کہ بوسہ لینے میں بھی برابری کرو. وہی کہ مطلب ایک کو بوسہ لیا تو دوسرے کو لے، ایک کو دو لیے تو دوسرے کو بھی دو لے، اس طرح کہ مطلب یہ کہ کسی بچے کے دل میں کوئی بال نہ پڑے نا، انصاف ضروری ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں ایک شخص کو ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اس کو کھلونا لا کر دیا، اس کو بھی لا کر دے، اس کو جھنڈا دلا دیا جشن ولادت کا، ایک دلایا دو بچے دونوں کو دلاؤ، پھر بالکل سیم سیم دلاؤ، ایک کو قیمتی دلایا ایک کو کم قیمتی دلایا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے کہ اس کی قیمت میں کوالٹی میں، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، سیم سیم. اسی طرح جو علی ھذا القیاس، یعنی اسی پر قیاس کر کے غور کر کے سمجھ کر ہر معاملے میں، کھانے کا کوئی کھانے کا آئٹم دی کسی کو، ایک کو سموسہ دیا تب دوسرے کو سموسہ دے، ہاں اگر وہ اپنے طور پر کہ نہیں ابو میں مجھے کباب پسند ہے وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن یوں اپنے طور پر اس میں کمی نہ کرے، جو ایک دیا دوسرے کو بھی دے، ایک آم ایک کو دیا دوسرے کو بھی، یہ نہیں ایک کو بڑا چھاٹ کر پکا ہو آم دیا دوسرے کو اسے اٹھا کر داغدار دے دیا، وہ بھی لے لے گا، دل میں ہو سکتا ہے اس کے کچھ آ جائے. بہرحال انصاف.
وہ اعلیٰ حضرت یہاں بڑی پیاری بات فرما دے کہ دینے میں بیٹی سے پہل کرے،
سبحان اللہ،
بیٹی کو پہلے دے،
پہلے
بہت,
بیٹی.
بہت پیاری بات اعلیٰ حضرت فرمائی ہے بیٹیوں کے تعلق سے، اعلیٰ حضرت بہت پیاری بات،
سبحان اللہ. یہاں تو بیٹی ایک آنکھ نہیں پاتی،
صحیح کہہ رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے. ہائے ہائے
بیٹی میں پہل کرے، اس کا مطلب یہ نہیں فرمایا گا کہ بیٹی کو زیادہ دے دے اور اس کو اس کے سامنے سامنے کم دے، ایسا کچھ نہیں ہے. انصاف کرنا ہے اولاد میں، یہ پہل بیٹی سے، بیٹی محبت کرنے والی اور بیٹی کی حوصلہ افزائی کی اب کیا حکمت ہے مجھے اس میں حدیث پاک میں، اس ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ بیٹی کوئی طرح پرائی امانت ہے، چلی جائے گی اور بیٹا باہر جائے گا گھومے گا پھرے گا بہت کچھ کرتا ہے، بیٹی چار دیواری میں رہتی ہے، تو اس کے دونوں کے احساسات جذبات میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی کوالٹی سمجھ میں عقل میں تفاوت اور فرق ہوتا ہے، تو بیٹی ہو سکتا ہے جلدی دل چھوٹا کر جاتی ہو، ہے نا، ہے نا، تو اس لیے اس کو دے تاکہ مطلب یہ کہ یہ اس کا حوصلہ بڑھتا رہے کہ میں فرسٹ. اب تو لکھتے ہیں لیڈیز، لیڈیز فرسٹ، یہ شرارتی لوگ لکھتے ہیں، عقل مند آدمی نہیں لکھے لیڈیز فرسٹ، واٹ از دس، یہ کیا لیڈیز فرسٹ، فرسٹ تو مرد ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ قرآن کی آیت ہے کہ مرد کو عورتوں پر حکیم بنایا گیا، ان مانو کر تو فرسٹ تو مرد ہے، تو یہ لیڈیز فرسٹ کرتے ہیں، شرارتی لوگ لکھتے ہیں اپنے گاڑیوں میں اس میں، تو اللہ کرے یہ سن رہے اور اس چیز سے باز آ جائے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹیوں سے زیادہ دل جوئی و خاطرداری رکھے، یعنی انہیں زیادہ خوش کرے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے. حوالہ فتح رضویہ جلد 24 پیج نمبر 455. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو وہ ان یعنی بچوں پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے ابتدا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے تو وہ خوف خدا میں رونے والے کی مثل ہے، اور جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ پاک بروز قیامت اسے خوش کرے گا. سبحان اللہ, بیٹیوں کی اہمیت کتنی ہے, اور آج کل معاذ اللہ بیٹیوں کو ہمارے یہاں رسپانس نہیں دیا جاتا, افسوس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہم کہیں اور نکل گئے, چلو اچھی جگہ گئے تھے, واپس آ جاتے. میں چندے کے پیسوں کی احتیاطوں کا سوال تھا. میلاد شریف یا کوئی سا بھی چندہ کسی کام کے لیے, تو سب میں احتیاطیں تو ضروری ہیں. نابالغ بچوں کی اپنی ذاتی ملک, ذاتی طور پر اس کا اونر ہو جس پیسے کا, وہ پیسہ نابالغ اپنی خوشی سے بھی نہیں دے سکتا چندے میں, نہ اس کا لیا جا سکتا ہے. ہاں, نابالغ اگر یہ بولتا ہے کہ میری امی نے یا ابو نے بھجوایا ہے چندے کے لیے, وہ لے سکتے ہیں. اور جس کام کے لیے چندہ, جس مقصد کے لیے چندہ لیا, اسی میں استعمال کرنا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر جشن ولادت کے لیے آپ نے چندہ لیا کہ ہم جشن ولادت منائیں گے, اب دیکھا جائے جشن ولادت منانے میں کیا کیا عرف ہے. تو لائٹنگ کریں گے, جھنڈے لگائیں گے, اور جشن ولادت منائیں گے, کیا اس میں وہ نیاز بھی آ جائے گی؟ یا الگ اس کو کرنا پڑے گا؟ جہاں نیاز آ جائے گی شامل ہے نا, تو یہ جو نیاز یا جو بھی اس میں شامل ہے صرف وہی کام کر سکتے ہیں. اب آپ اس میں جوش میں آ جائیں اور بھائی وہ یہ جشن ولادت بےچارا فلانا غریب آئے نا, غریب آدمی ہے, کوئی بات نہیں, جشن ولادت کی خوشی میں ایصال ثواب کے لیے اس میں سے کچھ اس کو دے دیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہوا. آپ نے اس کا رواج نہیں ہے کہ چندہ جشن ولادت کا کر کے غریبوں کی, یہ ایک سماجی کام ہے, بہت اچھا کام ہے, یہ کرنا چاہیے. ڈالو اپنی جیب میں ہاتھ, کسی کا چندہ کیوں دے رہے ہو یار, جشن ولادت کے نام پر دو بھلے, اس کو ایصال ثواب کے لیے دو. تو یہ جس مقصد کے لیے چندہ لیا گیا اسی مقصد میں استعمال کرنا یہ واجب ہے. نہیں کریں گے اور کسی اور کام میں اگر اس کو کھپا دیا, خرچ کر دیا, تو گناہ کروں گے. یعنی یہاں تک کہ مدرسہ بنانے کے نام پر آپ نے چندہ لیا, تو اس چندے کو مسجد بنانے میں استعمال نہیں کر سکیں گے. اسی طرح مسجد کے نام پر لیا تو آپ مدرسہ نہیں بنا سکیں گے. ہاں, اگر دونوں کے نام پر لیا تو دونوں بنا سکیں گے. اسی طرح مطلب جو مطلب طریقہ کار ہو, یا پھر یہ کہ کھلی وضاحت کر دی جائے, یا کوئی عرف رواج یا کچھ معمولات نہ ہو, تو کہ بھئی ہم یہ کریں گے, اب چار کریں گے اور یہ عرف بھی اسی کا ہے, تے بھی یہی ہے, اب پانچواں اس چندے سے کام نہیں کر سکیں گے.
جو وہ نیاز کا ہے, تو وہ جیسے میلاد کی محفل وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے اگر چندہ کیا تو وہاں نیاز کا عرف ہوگا. جیسے بعض اوقات میلاد کی جو جیسے یہ نہیں لائٹنگ وغیرہ کے لیے لیتے ہیں, مساجد کو سجانے کے لیے لیتے ہیں, علاقے سجانے کے لیے لیتے ہیں, تو پھر وہاں اگر اس کا عرف نہیں ہے, وہاں پر جہاں عرف نہیں ہوگا تو پھر وہاں پر نیاز نہیں کر سکیں گے.
عرف مانے روٹین, جی رواج, کہ بھائی یہاں یہی ہوتا ہے جیسے ولادت. نیاز میں ویسے ہر جگہ نیاز ہوتی نہیں ہے, اس لیے نیاز میں تو یہی احسن طریقہ کہ ہم اس میں نیاز بھی پکائیں گے کہہ دیا جائے, یہ زیادہ احتیاط کے قریب ہے. لوگوں کو بھی ہر ایک کو پتا ہو, ضروری کہ یہ دے کے پکائیں گے, لائٹنگ نظر آتی ہے. بارہویں شریف میں لوگ ٹرک بھر کے نیاز تقسیم کرتے ہیں, تو یہ ایک پتا ہوتا ہے ہم ٹرک میں بانٹیں گے, وہ ایک الگ صورت ہے. میں بانٹنے والے کو بھی چاہیے کہ بانٹے, پھینکے نہیں. آپ کو کسی نے پھینکنے کے لیے چندہ دیا ہے؟ بانٹا اس طرح جاتا ہے, اس طرح بانٹا جاتا ہے نا, جس کام کے لیے اسی کام, بانٹنے کے لیے تو بانٹو, پھینکنے کے لیے بولو کہ ہم پھینکیں گے, اور لوگوں کو نشانہ بنا کے اس کے سر پہ دے ماریں گے موسمبی, تو پھر دے گا کوئی چندہ آپ کو. تو یہ بے ادبی, بے احترامی, مال کا ضائع کرنا, یہ بھی آپ کیا کر, اس طرح کے مسائل بھی نیکیوں میں شیطان داخل کر دیتا ہے. اور یہ اس طرح کے بچار انگڑھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اس طرح کی باتیں وہ سنتے بھی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا, اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں. اللہ سب کو ہدایت دے, اور جن سے بن پڑے حصوں کو انفرادی طور پر محبت سے سمجھائے. قرآن پاک میں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ, یہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. دیکھیں ہم تو مدنی چینل کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سمجھاتے رہتے ہیں, ایک ایک کو جا کر ان سے مل کر سمجھانا کم از کم میرے لیے بہت دشوار ہے. ہاں کوئی ایسا مجھے پتا چل جائے کہ فنا ہے اور آپ کو جانتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے اور یوں کرتا ہے آپ, تو پھر میں سمجھاتا ہوں. ایسا کوئی کبھی کسی بھی معاملے میں موقع ملتا ہے اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کو سمجھانے میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, غور بھی کرنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ایسے الفاظ چلے جاتے ہیں کہ اگلا سوشل میڈیا پر وائرل کر دے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے مدینے میں آقا کی گلیوں میں. انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اعمال ذمہ دار نے 40 حدیثیں 24 گھنٹے میں یاد کر لی ہے.
مولایا
اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ان سب کو اللہ پاک ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, بار بار مٹھا مٹھا جیسے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بچی نے سوال کیا تھا کہ مدنی منیاں جلوس میں جا سکتی ہیں.
بچیاں جلوس میں, وہ بچیاں جو وقت ہے جن میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے, جیسے 4-5 سال کی بچی میں عام طور پہ کوئی جذبیت نہیں ہوتی, تو اس طرح کی بچیاں اگر پرسکون رہتی ہیں یا بچے لوگ لے ہی جاتے ہیں, اس میں پوچھنا کیا تھا سر, ان کا شرعی پردہ تو ہے نہیں. اب میں ترغیب دلاؤں تو بچیاں بچیاں ہوں گی. اصل جلوس میں بچوں کو تو خیر بچہ کو مائنس کر نہیں سکتے, بچہ حصے ہیں, جتنا مزہ بچوں کو آتا بڑوں کو آتا بھی نہیں ہوگا, اتنے خوش ہوتے ہیں جلوس میں. جھنڈے یعنی کہ گھر میں ماں باپ کا ذہن جھنڈے لگانے کا نہیں لیتا, ایسے ملیں گے آپ کو نہیں ہوگا ذہن, بچے لگوائیں گے کہ رو رو کے ریسا ریسا کے ضد کر کے جھنڈے منگواتے ہوں گے, اور پھر ماں بولتے ہوئے جال لیا, باپ بولتا ہوا چل لے آتے ہیں. ایسے بھی ہے جشن ولادت ان کو منانے پر مجبور کرتے ہوں گے بچے. میں نے تو یہاں تک سنا کہ بعض ایسے گھرانے کہ جو نہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے بچوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. خیر اس میں بھی بھلائی ہے انشاءاللہ. تو اس طرح مطلب بچوں کو مائنس تو کر ہی نہیں سکتے. تو اب ایسے بچیاں کے جو جن کے شرعی طور پر پردہ جن پر نہیں ہے, اب احتیاطاً میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جن میں کوئی اٹریکشن نماز کا بھی بالغ نہیں ہوتی لیکن قد کاٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پردہ ہی ہونا چاہیے, اس میں عافیت زیادہ ہے. تو بچوں کا بس ایک خطرہ ہوتا ہے جلوس میں, چلو وہ تو ہے نہیں کہ بچے شور کریں گے تو مسجد کے جو آداب ہیں وہ تو مسجد کے آداب والا معاملہ نہیں ہے. بچے تو شور کریں گے, وہ نعرے لگائیں گے مرحبا اور بھاگیں گے, روئیں گے, چیخیں گے, نیاز کے لیے بولیں گے مجھے چاہیے. اب بھیڑ میں باپ بیچارہ بچے کو سنبھالے گا کہ وہ لڈو لے کر آئے اس کے لیے. تو یہ سب ہوتا ہوگا تو یہ چلے مطلب جلوس میں. تو لیکن بس یہی خطرہ کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی کمزور معاملہ ہوتا ہے, کبھی بھگدڑ مچتی ہے کسی وجہ سے غلط فہمی سے, کوئی اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو پھر یہ بچوں کو سنبھالنا جو ہے نا یہ ان کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں بھگدڑ مچی تھی اسی فضان مدینہ میں نیچے. کتنے سال ہو گئے؟ 16 سال ہو گئے نا, شاید کافی سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے. اس میں بھگدڑ مچی تھی الگ ہے, یہ اتنے نیچے فضان مدینہ بھگدڑ میں اتنی شہادتیں ہونا یہ پھر بھی قابل غور ہے. تو وہ نیچے میلاد حال میں بھگدڑ مچی اور 30 شہادتیں ہوئی, 30 اسلامی بہنوں میں بیچاریوں میں, اور اس میں بچے بھی کئی تھے جو شہید ہوئے کچل گئے. یہ ایسے موقع پر بچوں کا جو ہے یہ پرابلم ہو سکتا ہے جلوس میں بھی, ایک کمزور ہوتے ہیں نا پھر یہ ان کو سچکا بھی نہیں پڑتا نا, بڑے حواس باختہ ہو جاتے ان کو سچکا نہیں پڑتا. تو بچہ تو بچہ ہوتا ہے, یہ تو اس کو تو نازک ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, جلدی بیچارے کو نقصان بڑے کے مقابلے میں پہنچ سکتا ہے. یہ ہے اس لیے جانور لاتے ہیں لوگ اس میں جلوسوں میں. میں تو اس کا برسوں سے سمجھاتا رہتا نہیں لگ رہا, خدا نہ خدا کوئی اونٹ کسی کا بدک گیا, گھوڑا کسی کا بھی پھر گیا تو یار پھر کیا ہوا یار, پھر اندر گندگی کرتے ہیں جانور ہے نا, پیشاب بھی کرے گا, بہت کچھ کرتا ہے. اور ہم لوگ یہ ماہرین تھوڑی ہے کوئی جانوروں کے, جو پہلے لوگ تو سواری اسی پر کرتے تھے ان کو سب پتا ہوتا تھا. تو اب یہ کہ چلو ان کے بھی شاید جانور سنبھالنے والے ساتھ ہوتے ہوں گے لیکن پھر بھی گندگی, اگر جانور سنبھالنے والا بھی جب اتنے بڑے جلوس میں کوئی بھونپو زور سے بجایا کچھ تو یہ جانور اس کے عادی ہوں ضروری ہے, اور اس میں اس کو جھٹکا لگ گیا جانور کو بدک گیا تو پھر کیا ہوگا. تو جانور تو لانے نہیں چاہیے, پکے پکے روڈ ہوتے ہیں دید گوبر. مجھے پتا نا جب میں پیدل چلتا تھا اتنی پریشانی ہوتی تھی, پاؤں کس طرح بچائے آدمی یار, جلوس میں چلے گا اپنے پاؤں کو سنبھالے, ادھر چپل پڑ گیا ادھر چپل پڑ گیا, یہ پاؤں میں گھس جائے گندگی, پھر عصر کی نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے اب وضو خانے پر اس طرح کے پاؤں لے کر پانی والے فرش پر یہ گندے گندے ناپاک پاؤں کیسے لے کے چلے یار. تو بڑی کوفت ہوتی تھی تجربہ اس کا. تو یوں میں جانوروں کے لانے سے مجھے مطلب اختلاف ہو گیا کہ یار نہیں ہونے چاہیے جلوس میں, مجھے کسی نے کہا نہیں ہے, میں شروع سے رد کر رہا ہوں بہت سالوں سے, یہ نہیں ہونے چاہیے. کیا ضرورت ہے یار, یہ چار پہیے والی گاڑیاں کم ہیں یار آپ کے پاس, آپ اونٹ کے ذریعے شو کر رہے ہیں تو اونٹ کو پالو نا یار, اپنے گھر میں باندھ کے رکھو, کون منع کرتا آپ کو یار, جلوس میں ہی لانے کا شو کرنا ہے اس کو. چار آدمی بولے گا یار ایسا اونٹ سجا کے لایا تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد,
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. 12 ربیع الاول بڑا دن, خوشی کا دن, عید, عیدوں کی عید,
عیدوں کی عید,
الحمدللہ,
قربان قربان,
جمعہ
ہے بھی جمعہ, یوم العید یہ بھی, ایا سید الایام, اور عید بھی ہے, یہ
عید اور عید,
یہ عید ہے,
عیدوں کی عید, وہ بھی عید کو آ رہی ہے,
جمعہ غریب ہو گیا, جمعہ بھی عید ہے بالکل.
تو الحمدللہ کراچی میں مرکزی مجلس جو مرکزی جلوس دعوت اسلامی کا, یہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ سے روانہ ہوگا. تو صرف 12 ربیع الاول کو عید کے دن عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں نماز جمعہ یہ 2:45 کے آس پاس, یعنی 2:40 کے آس پاس انشاءاللہ خطبہ ہوگا, اور پھر جمعہ کی
نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد عاشقان رسول یہیں سے جلوس میلاد میں شرکت کریں گے, تو آپ کو بھی یہاں جمعہ پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں, جمعہ یہیں ادا کریں
پونے تین بجے یعنی 5-7 منٹ پہلے وہ ہوگا
خطبہ ہوگا,
تو 3-4 منٹ ہو سکتا ہے آگے پیچھے دے جائے, خطبہ تو ضروری ہوتا ہے جمعے میں.
تو بھی یہیں سے انشاءاللہ جلوس میلاد میں شرکت کیجئے عاشقان رسول کے ساتھ, اور 6:45 عصر کی نماز 12 ربیع الاول کو عید کے دن عصر کی نماز صرف 6:45 اسی دن عالمی مدینہ مکہ فیضان مدینہ میں جماعت عصر کی ہوگی, تاکہ عاشقان میلاد کو عصر بھی جماعت کے ساتھ مل جائے. تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے تاکہ, اور جلوس انشاءاللہ یہیں پر یہیں سے روانہ ہوگا نکلے گا, یہیں پر انشاءاللہ جلوس کا اختتام بھی ہوگا, پھر دعا افطار ہوگی. ہزاروں عاشقان رسول امیدیں کے روزے سے ہوں گے اور دعا افطار ہوگی, اور یہیں پر افطار بھی کیجئے. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ سنت دوبارہ بیان بھی ہوتا ہے, اور سنت دوبارہ بیان کے بعد آپ کو لنگر میلاد بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. عشاء یہیں جماعت سے پڑھیں, اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد پھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. تو یہ ماشاءاللہ عید کے دن یعنی 12 ربیع الاول کو تو رات یعنی یہ شب ولادت یہ بھی رونق, وہ ماشاءاللہ بس اب آ کر تو دیکھیں ہوتا کیا ہے فیضان مدینہ میں, اور پھر انشاءاللہ فجر کے بعد اشراک چاش, اس کے بعد زیارت کی بہت زبردست ترکیب ہوتی ہے, بڑی بڑی پیاری 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 زیارتیں عالمی مدینہ وقت فیضان مدینہ میں ہوتی ہیں, اور اسلام بھائیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. پورا دن اللہ کا رحمت ہے کہ عید کے دن فیضان مدینہ میں رونق ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے, تو آپ بھی ضرور اس میں شرکت کی سعادت حاصل کیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں دینی کاموں میں مصروف عمل ہے, آئیے اس کا کچھ تعارف ملاحظہ کیجیے. مدرسۃ المدینہ جس میں روزانہ لاکھوں بچے اور بچیاں صحیح تلفظ اور تجوید کے مطابق نہ صرف ناظرہ قرآن بلکہ حفظ قرآن کرنے میں مصروف عمل ہیں, اور یاد رہے یہ تمام تعلیم بالکل مفت دی جاتی ہے. یوں ہی بڑی عمر کے افراد کے لیے یعنی کہ بالغان کے لیے بھی بے شمار مقامات پر لاکھوں افراد روزانہ صحیح تلفظ کے مطابق اور تجوید کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے میں مصروف عمل ہے, اور یہ تعلیم بھی مفت دی جاتی ہے. دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہمیں نیکی کمانے کا ایک اور بہترین موقع فراہم کر رہا ہے. جی ہاں, ہونے جا رہا ہے ٹیلیتھون, جس میں تمام دنیا کے ناظرین اپنے اپنے ملک کی کرنسی کے مطابق یونٹس جمع کروا سکتے ہیں. تو آپ بھی ضرور زیادہ سے زیادہ یونٹس اس ٹیلیتھون کی مہم میں جمع کروائیے, اور خدمت دین کے کاموں میں اپنا بھی حصہ ملائیے.
اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے, آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی اصلاحی فلاحی روحانی خیرخواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے.
مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا.
صلو علی الحبیب. وہ تو یہ 15 اکتوبر کو ہو رہا ہے, لیکن اب یہ تو ماشاءاللہ 12ویں کے پیارے پیارے مبارک مبارک دن چل رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ عاشقان رسول ان دنوں میں بھی اس پر کچھ کوشش کریں. اب جو دیکھنے سننے والے ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, اگر یہ 12 دنوں 12ویں تک 12 اسلامی بھائیوں سے 12 یونٹ کروا لیں اور جمع کروائیں تو یہ 12-12 چلتا رہے گا.
کیا بات ہے, 15 اکتوبر کے لیے
یہ 15 اکتوبر آنے والا ہے, لیکن ابھی مطلب
پہلے سے انتظام ہوتا ہے نا, دعوت کرنے تو پکانا تو پہلے سے پڑتا ہے نا.
اگر ایک ہدف مل جائے آپ کی طرف سے کہ 12
ہر اسلامی میں 12 یونٹ
12
کی اجازت نہیں ہے
12. میں اصل مجھے یہ تھا کہ 12ویں شریف تک اگر کوئی ہم آپ کی طرف سے یہ لے کے چلے نا, اور اسلامی بھائی یوں مطلب کہ ماشاء اللہ جو
کم از کم 12
کم از کم
یہ زیادہ کی اجازت ہو گئی نا, تو کم از کم 12. تو تمام اسلامی بھائی تمام اسلامی بہنیں یہ جشن ولادت کی خوشی کے دنوں میں انفرادی کوشش کر کے اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے، خاندان والوں سے، امی سے، ابو سے، جو دے سکتے ہیں ان سے حکمت عملی کے ساتھ، پیار سے، نرمی سے فضائل بیان کر کے 12ویں شریف تک 12 یونٹس کر کے جمع کروا دیں انشاءاللہ. میں یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسال ثواب کی نیت کر لیں گے، اور ابھی لوگوں کا تھوڑا جوش و خروش بھی ہے، وہ دل بھی تھوڑا مطلب مائل ہوتا ہے نیکی کی طرف ان دنوں میں، تو یوں جلدی شاید کام ہو جائے. یا اللہ پاک، جو میری مدنی بیٹی اور مدنی بیٹا ربیع الاول شریف کے ان 12 دنوں میں کم از کم 12 یونٹس عیسائی بھائیوں سے، عیسائی بہنوں سے، خاندان والوں سے، یہاں سے بھی کر کے جمع کروا دیں. الہ العالمین 12ویں والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں خواب میں زیارت کرا دے، اور 12ویں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیامت کی شفاعت کریں، اور انہیں پل صراط پر چلتے ہوئے رب سلیم دینے والے 12ویں والے، رب سلیم کی دعا کرنے والے 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصہ عطا فرما دے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج کی دعا کی ایک میں اسے کیا، ابھی کچھ دیر پہلے بیٹیوں کا ذکر ہو رہا تھا، آپ نے ابھی جو دعا کی نا اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنی بیٹیوں کا ذکر، میری مدنی بیٹیاں پھر آپ مدنی بیٹے، تو آج مدنی بیٹیوں کا ذکر بیٹوں سے پہلے ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس میں آگے بڑھ جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ آج باپا نے ہم کو پہلے یاد کیا ہے.
اچھا، اس کی میں حکمت بتاؤں؟ وہ حکمت نہیں ہے، میرے منہ سے نکلا مدنی بیٹیاں.
جی
یہ گڈ سائن.
جی جی بالکل،
قصدن نہیں ہے، نکل گیا.
تو یہ اسلام میں مدنی بیٹیاں خوش ہو جانی چاہیے.
بالکل. تو مدنی بیٹی وہی ہے نا جو کسی طرح بھی نسبت ہے.
جی جی،
دعوت اسلامی
ماشاءاللہ
الحمدللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال چلائیے.
ایک محاورہ ہے نا، وجود پاک کا پھول ہونا، اس کو شاعری میں کچھ اس طرح استعمال کیا گیا ہے. سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول.
سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول.
اے میرے شیخ، پلیز بتائیے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟
سبحان اللہ، یہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ کی ہدایت کے بخشش شریف میں شعر ہے، شروع کا شعر ہے، مقطع تو اس میں جس میں شاعر اپنا تخلص شامل کرے. تو اس مطلع میں سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر تا بقدم، سر سے لے کر قدم تک، تن منے بدن، جسم، باڈی. سر تا بقدم ہے تن، سر سے لے کر پاؤں تک، تن سلطان زمن یعنی سارے زمانے کے سلطان، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بدن جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک یہ پھول ہے. پھول پھول جو ہے نا وہ نزاکت میں استعمال ہوتا ہے، حسن و جمال میں استعمال ہوتا ہے. تو پھول کی کوئی برائی نہیں کرتا، پھول کو سب اچھا کہتے ہیں. پھول اچھائی میں ہی اس کی مثال دی جاتی ہے، برائی میں نہیں جاتی ہے. یار یہ تو بالکل پھول جیسا ہے، نکما، ایسا کوئی نہیں بولتا، بلکہ یار پھول جیسا ہے، ہلکا پھلکا پھول جیسا. یعنی پھول جو ہے اچھائی میں ہی مستعمل ہے، تو استعمال کیا جاتا ہے، واقعی اچھا بھی ہوتا ہے. تو یوں مطلب اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تن ناظرین، بدن مبارک پیاری اور ہولی باڈی کو پھول سے تشبیہ دی کہ پھول جیسے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. نے پھول ہیں جیسے، پھر مسئلہ ہو جائے گا، مثلیت نہیں ہے نا، پھول ہیں. تو پھر یہ کہ پھر الگ الگ باڈی پارٹس کا تذکرہ کیا.
سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول لب پھول زقن پھول دہن پھول بدن پھول لب پھول دہن دہن لب یعنی یہ ہونٹ جو ہے اس کو لب بولتے ہیں زبان کو بھی لب بولتے ہیں تو وہ لب نے لب پھول ہے اور دہن یعنی منہ منہ بھی پھول ہے لب پھول ہے دہن پھول ہے زقن یہ جو داڑھی کا یہ حصہ ہے نا ہڈی یہ حصہ زقن کہلاتا ہے تو زقن میں پھول ہے ٹھوڑی ٹھوڑی زقن یہ بھی پھول ہے پھر فرماتے ہیں کہ بدن پھول یہ سب پھول ہیں اور سارا ہی بدن بلکہ سارا ہی بدن پھول ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
شاہ جہاں ایک ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پٹھانوں میں بھی سید ہوتے ہیں؟
کیوں پٹھانوں میں کیوں نہیں ہوتے سید؟ پٹھان جیسا مسلمان آپ کو دنیا میں باقی دنیا بھر میں آپ کو پٹھان جتنے وہ متاثر ہوئے نمازوں کے بڑے پابند اور یہ اللہ رسول کو ماننے والوں کی اس میں تعداد بہت دیکھی ہے میں نے. الحمدللہ اچھی قوم ہے یہ اور مسلمان قوم ہے اور میرے لیے تو بھائی سے فخر ہی ہوں ہے نا کہ میرے آقا میرے حضرت امام اہل سنت پٹھان تھے. تو ایک سے ایک سادات کرام پٹھانوں میں الحمدللہ پٹھان قوم کو بھی سیدوں کی برکتیں حاصل ہیں. مسلمان قوم ہے جو بھی مسلمان قوم ہو ہمارے سر کا تاج ہے. میں مہمان ہوں پٹھان نہیں ہوں. ہم لوگوں کو پٹھانوں سے دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن ایمان کا رشتہ ہے نا ہمارا. تو انما المؤمنون اخوۃ یہ قرآن نے رشتہ قائم کیا ہے کہ مومن آپس میں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. تو پٹھان ہے پنجابی ہے مہاجر ہے سندھی ہے بلوچی ہے جو بھی ہے مسلمان ہے نا میرا بھائی ہے. That's all. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کوئی شخص اگر سیدھے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا اور اس کے لیفٹ ہینڈ سے لکھنے کی عادت ہے تو کیا حدیث پاک کو بھی لیفٹ ہینڈ سے لکھ سکتے ہیں؟
اب کسی کو لکھنا ہی نہیں آتا سیدھے ہاتھ سے تو کیا کرے گا کیا کرے مجبوری ہے اس کی. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک اچھے کام جو بھی ہو نا صاحب اکرام عزت والے کام سیدھے ہاتھ سے کیے جائیں. تو اس نے جو لیفٹی ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ کی کوشش کرتے رہے. بعض دو دو ہاتھ دونوں سے بھی لکھ لیتے ہیں لہجوں کی تعداد شاید کم ہوتی ہوگی. تو ایک ہاتھ سیدھے ہاتھ سے لکھنے کی پریکٹس جو ہے بھی لیفٹی سیدھے ورنہ کھائے گا بھی الٹے ہاتھ سے پیے گا بھی الٹے ہاتھ سے. بعض چیزیں ایسی جن کو جیسے کہ دینی کتاب ہے قرآن پاک ہے سیدھے ہاتھ سے اٹھانا مناسب ہے تو اس میں پھر یہ اس کا الٹا ہی ہاتھ کام کرتا رہے گا. تو سیدھے ہاتھ کی عادت بچہ شروع میں ہی اگر لیفٹی ہو نا تو اس کو کوشش کر کے سیدھے ہاتھ کی عادت دلوانی چاہیے. اگر جب مشکل ہوتا ہے وہ بےچارا اس کا الٹا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے کوشش. لیکن یہاں تو ماں باپ کے اپنے ہاتھ الٹے ہاتھ ہوتے ہیں الٹے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں بےچارا بچوں کی طرح تو الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے پی رہے ہوتے کوئی پرواہ نہیں کرتے. سنتیں بچپن سے ہی ان کو سکھانی چاہیے.
یہ صرف لیفٹی ہونے کی وجہ سے الٹے ہاتھ سے نہیں کھاتے پیتے ہوں گے حضور کے؟ کیونکہ میں نے خود دیکھے ہیں کہ جو الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں مگر ان کو کھاتے ہوئے میں نے دیکھا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جب یہ الٹے ہاتھ سے جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا نا اس وقت اگر انہیں روک لیا جاتا نا کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے لکھیں یہ اسکول میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے. اس کو کیونکہ امپورٹنس نہیں دی جاتی کہ سیدھے ہاتھ سے لکھوانے کی عادت ڈلوائی جائے. یہ صرف اس کو یہ لے لیتے کہ یہ لیفٹی ہے اس کو الٹے ہاتھ سے لکھنے دو. لیکن جس پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی اگر یہ ہو نا تو اس کو اسکول میں مدرسے میں گھر میں اس کی پینسل اس کے ہاتھ میں دے دیجیے نا رائٹ سائڈ پر رائٹ ہینڈ میں تو اس کو وہ لکھنے کی عادت شاید اس کی ہو جائے گی.
بالکل کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا ہے
جی
کوشش کرنی چاہیے. اور بچوں کے تعلق سے بات نکلی تو اور بھی کئی بچے ملیں گے اسے پھر اب بڑے بھی ملیں گے اس طرح کے کہ جو یوں کھانا کھاتے وقت ایک دم یوں جھک جاتے ہیں لکھتے وقت یوں جھک کر لکھتے ہوتے ہیں. تو ان بیلنس مطلب یہ ان نیچرل اسٹائل سے کھانا لکھنا یہ سب اس وقت سمجھ نہیں آتی. آہستہ آہستہ آپ یہ مریض سنتے ہوں گے یار اس کے پھیپھڑے میں پانی بھر گیا بےچارے کے پھیپھڑے کا یوں ہو گیا ڈیمیج ہو گیا ہے. آپ اس کی ڈیپ جائیں گے تو آپ شاید ممکن ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ بچپن سے جھک کر کھاتا تھا یا جھک کر لکھتا تھا اس کا پھیپھڑا
دبتارا انیچرل تھا نا یہ انداز، تو دبتارا بیچارہ جو ہے آزمائش میں آ گیا، نہ کسی کو پتا نہ ڈاکٹر کو پتا کہ سبب کیا ہے، یہ کہ آپ اس میں غور کر لیجیے گا، تو یہ انیچرل کوئی بھی انداز اچھا نہیں ہے، نہ بیٹھنے کا نہ چلنے کا نہ کھڑے ہونے کا، بالکل یعنی کہ ڈس بیلنس اپنا بدن نہیں رکھنا چاہیے. اب اکثر یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں، میں نے اکثر ہی کہا لگ بھگ دیکھتا رہتا ہوں، ابھی بھی غور کریں، یہ ان نیچرل طریقے، نیچرل مطلب جتنا ہو سکے اپنے کو بیلنس. اب ادھر جھکے بیٹھے گا نا، میری بھی عادتیں پڑ جاتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا، پھر پین ہوتا ہے نا کبھی، تو پھر بعض وقت توجہ ہو جاتی ہے، یار کیوں ہو رہا ہے یار، ابھی بیٹھنا ہے، یہ تجربے کی باتیں کر رہا ہوں. تو کوشش کریں ڈس بیلنس نہ بیٹھا کریں. تو یہ کھانے میں، یہ آپ کی میں کہیے کہ ہو سکتا ہے عادت ہوگی کہ یوں کھاتے ہوں گے، اب تھوڑا سا تو جھکنا ہے، اکڑ کے بھی نہیں کھانا، لیکن ڈس بیلنس نہیں کریں خود کو، کہ زیادہ نہ جھکیں کہ جو مت ان نیچرل داخل ہو جائے اس میں، اس کی سرد میں. یہ انشاءاللہ اس طرح آپ کئی مرض سے بچیں گے. اس طرح کرنے سے کیا، نیچے جھک کر لکھنے سے آنکھوں کو غیر معمولی زور پڑے گا، آنکھوں پر یہ وزن پیچھے سے پڑتا رہے گا، آنکھوں کو نقصان، پھر اس سے آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان، اور شاید دل بھی اس سے تھوڑا تھوڑا دبے گا، گردے بھی، یعنی اندر کا جو بھی حالات ہے نا، وہ کچھ نہ ڈس بیلنس ہوتے رہیں گے، اس طرح مسلسل یہ کرتے رہیں گے نا، کبھی ادھر تکلیف کبھی ادھر مرض، تو پیٹھ آپ کی خامخواہ کی جھکی رہے گی، اس طرح آئین ممکن ہے پیٹھ میں بھی درد ہو جائے، کمر میں بھی، کیونکہ کھانا جو نا یہ ایک مطلب کام ہے، یہ کرتے تو مطلب اس کا بھی ایک حساب کتاب ہے، اندر کے حصے ہلتے رہتے ہیں، پھر اس کو اگر ہم درست بیٹھ کر ہلائیں گے تو یہ اس کی ایک ایکسرسائز ہے، اگر غلط انداز میں ہم ہلاتے رہیں گے تو یہ اس کی غلط ایکسرسائز ہوگی، جس سے اس کو نقصان پہنچتا رہے گا. تو یہ حکمت عملی اگر آپ رکھیں گے نا، تو یہ انشاءاللہ آپ اپنے بدن کو تندرست رکھیں گے، اور بدن کو تندرست رکھنے میں نیت صرف ایک رکھنی ہے، اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کروں گا، ثواب ملے گا، دنیا کا کام زیادہ کر سکوں گا، کما زیادہ کر سکوں گا، نہیں، اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیلنس رکھوں گا، کھانے میں بھی، اور اگر جھکنے کی عادت ہے فوراً نہیں چلی جائے گی، آہستہ آہستہ کوشش کریں گے تو فوراً بھی جا سکتی ہے، سیریس لیں گے تو، اسی لیں گے تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے، یا مولانا کو کیا سمجھ پڑے، ٹھیک ہے آپ کو سمجھ پڑتی ہے، ڈاکٹر کے پاس پھر دعا وہ بھی کرتا ہے، یا اللہ روزی میں برکت دے میری. تو میں بھلائی کی بات کر رہا ہوں، اس پر غور کریں، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، میری بات انشاءاللہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہوگی، بلکہ ان کو تو زیادہ پتا ہوگا ان چیزوں کا، یہ ان کا تو فیلڈ یہی ہے نا، ہمارا تو فیلڈ نہیں ہے، یہ تجربہ کر کے سن کر پڑھ کر اس طرح کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بچوں کی عادت سدھارنی ہے، ان کو اس طرح جھک کے نہ لکھنے دینا ہے نہ کھانے دینا ہے، بار بار ان کو بچوں کو سمجھاتے رہنا ہے، انشاءاللہ یہ بچہ آپ کا اچھا بچہ، اللہ کرے دین کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بچہ بنے.
حضور اگر عادت ہی یہی بن گئی ہو الٹے ہاتھ سے لکھنے کی، جیسے آپ نے کھانے کے حوالے سے تو کہا تو سمجھایا جائے، چلیں اس میں بھی سمجھانے کا طریقہ ارشاد فرما دیں، کہ بعض اوقات سب کے سامنے ہی سمجھانا یہ مفید اس وقت رہے گا نہیں رہے گا. دوسری بات لکھنے کی بھی، ایک نکاح میں شرکت کی تو دستخط کرنے لگا دولہا، تو وہ الٹے ہاتھ سے تھا، تو اب دو تین چلا کر ارے میاں آج بھی الٹے ہاتھ سے دستخط کرو گے، تو جو نکاح فارم پہ اس نے کرنے، تو وہ تھا ہی لیفٹی، تو وہ کیا کرتا تھا، کیا کرنا چاہیے اس کو.
بڑی پیاری بات کی آپ نے، دولہا تو ویسے ہی اس پر تو طرح طرح کی گھبراہٹیں سوار ہوتی ہوں گی، کرنا چاہے گا تو بھی نہیں کر پائے گا سیدھا سے. تو واقعی یہ نہیں کہ موقع محل کے حساب سے، یا کہیں دعوت میں سب اکٹھے ہیں اور کوئی جھک کر کھا رہا اور آپ مطلب بولو، یا اعلان بھی کرو گے نا جھک کر نہیں کھانا چاہیے، مدن ہو جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ میری کلاس لگی ہوئی ہے. تو یہ تھی موقع آپ کا، یوں سے زن بھی غالب آئے کہ بھائی مان لے گا، اکیلے میں کان میں یا بعد میں کسی ذریعے سے اس کو سمجھایا جائے. بچے کو بھی بار بار بولے گا سمجھتا نہیں ہے، دوں گا دوں گی، اس طرح نہیں، مطلب پیار سے محبت سے حکمت عملی سے شفقت سے، جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے گرمی سے ہو جائے. گرمی سے ہوگا بھی تو گرمی نقصان بھی تو پہنچا دے گی نا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد.
ما شاء الله اربعین عطار کی کارکردگی کا ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے, اور آئیے مدنی چینل کے ناظرین اس بارے میں تفصیلات لیتے ہیں.
اربعین عطار سے 40 احادیث یاد کرنے والوں کی نیتیں ٹوٹل 5803 5803.
سبحان اللہ.
ماشاء اللہ جامع المدینہ کی جو مجلس ہے ہمارے رکن شرح جی اسد مدنی, تو ماشاء اللہ وہ بھی کارکردگی ہمیں بھیج رہے ہیں. اسی طرح مدارس مدینہ والے بھی اس معاملے میں لگے ہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو نیتیں یاد کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی ہمیں پیغامات مجلس کی طرف سے ملے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی بھی کارکردگی ہم مستقل بھیجیں گے. تو یہ لگتا ہے کہ اربعین عطار کی جو مدنی تحریک ہے تو انشاءاللہ یہ ضرور پکڑے گی.
حاجی امین, میں یہاں ہمارے جامعۃ المدینہ کی مجلس کی توجہ چاہوں گا. ہمارے جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد 100,000 کے آس پاس تو مجھے پتہ چلتی گئے ہے, اور یہ تو ماشاءاللہ حدیث یاد کرنے کا جو ایک کام ہے تو یہ تو جامعۃ المدینہ میں کوشش کی جائے تو کروائی. جیسے ہمارے بعض ناظمین بعض اساتذہ کرام نے اس کو سیریس لیا, تو نیت اگر صرف جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور طالبہ جو اسلامی بہنیں ہیں اور اساتذہ کرام ہیں اگر ان کی نیت آ جائے, اسی طرح جو قاری صاحبان ہیں جو ماشاءاللہ قرآن کریم حفظ بھی کرتے ہیں حفظ کرواتے ہیں, اگر آپ بھی نیتیں بھیجیں تو اگر نیت بنتی ہے صحیح نیت اور کروائی جا سکتی ہے تو پھر اس کی کارکردگی کے لیے تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ نیت کا جو فگر آیا ہے 5,000
نیتوں کا نہیں ہے, یہ یاد کرنے والوں کا.
یاد کرنے والا ہو آپ نے سمجھ نیت کی نا,
نہیں نیتیں کر رہے تو اسی طرح کارکردگی اب آنا شروع ہوئی ہے.
اگر یاد کرنے والا کا ہے تو ٹھیک ہے, تو لیکن وہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے نا کتنی نیتیں ہوئی ہیں تو یہ بھی موٹیویشن, اس سے بھی اچھی موٹیویشن ملتی ہے اور ابھرتا مطلب ابھارا جاتا ہے کہ دیکھو اتنے اسلام بہنوں نے نیتیں کر لی ہیں.
دیکھو میں آپ کو بتاؤں
جی,
ہم یہ آپس میں ایک دوسرے کو بول کے خوش ہو جاتے ہیں, یہ بےچارے کارکردگیاں بنا کر بیچتے ہیں, اسکرین پر آنکھیں پاڑ پڑ کے دیکھتے ہوں گے, ہم ان کو دکھاتے نہیں ہیں. ان کی تصویریں آتی ہیں, ان کے مطلب بالکل لکھے ہوئے فگر آتے ہیں, کسی نے 26 منٹ میں یاد کیا, کسی نے آدھے گھنٹے میں یاد کیا, اور اتنے اس جامعۃ المدینہ کے اتنوں نے یاد کیا, میری مدنی بیٹیوں کے آ رہے ہیں, یہ بھی پیچھے نہیں ہیں اتنی اتنی. تو یار یہ دکھاؤ نا جس سے حوصلہ بڑھے. اب جیسے مفتی حسان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے لکھ کر دیا کہ میری بیٹی نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر یاد کر دیا, الحمدللہ. تو یہ دکھانے کے سے حوصلہ بڑھتا ہے, بتانے کا یہ. اور یہ اب کل سے مہربانی کر کے یہ چلاؤ یار. جب اب تو ماشاءاللہ ہماری سسٹم ایسا پیارا بن گیا ہے, یہ کارکردگی کتنا پھٹافٹ ایک سانس میں بول جاتے ہیں, یہ بولتے جاؤ لکھا ہوتا رہے تو یہ دو منٹ میں سب نپٹ جائے گا یار. جی اس میں ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, انتظار کر رہے ہوں گے کہ یار ہمارا کچھ مدنی چینل میں حصہ نہیں ہے آج کی اسکرین پر.
پیارے سائیں بھائیو,
اچھا جنہوں نے یاد کر لیا ہے, اچھا کتنے یاد کر لیا ہے, آ دیکھو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں جنہوں نے پورا اربعین اتار رسالہ یا حدیث یاد کرنی. دور حدیث شریف کے بھی طالب علم ہیں مختلف ہیں. جی ہاں سبحان اللہ. تو یہ تو چلو گنتی کے, باقی بےچارے سب آ نہیں سکتے, کہاں کہاں ہوتے ہو پھر پاکستان میں, کہاں کہاں اپنے ملک میں ہو رہا ہے, پھر دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے, وہاں بھی لوگوں نے یاد, اس طرح بھائیوں نے ہو سکتا ہے یاد کیا ہو, تو دوسرے ممالک والے جو ہیں وہ بھی یاد کریں, کارکردگی بھیجیں. 40 حدیثوں کے فضائل سب کے لیے.
اس میں درخواست یہ ہے ماشاءاللہ میر سنت جو ہمیں ترغیب دلائی ہے اور ایک رہنمائی بھی فرمائی, اصلاح اعمال کی جو ہماری مجلس ہے اس کے ذریعے جو ہماری کارکردگی ہوں, کیونکہ اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ ابھی بھیج دیں گے تو اب وہ کہاں سے آئی ہے, کیسے آئی ہے, اس کی کیا مطلب ہے کہ وہ پھر آزمائش ہو جاتی ہے. پھر وہ اصلاح اعمال جو ہمارا شعبہ ہے جو ابھی آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, اس نمبر پر آپ کارکردگی اپنی بھیجیں تو اللہ پاک نے چاہ تو وہاں سے یہ بھی مجموعی فگر, جیسے نا درود پاک کا فگر بھی کس طرح بن کر آیا, سورہ اخلاص کا فگر بھی ماشاءاللہ وہیں سے بن کر آیا, تو آپ وہاں بھیجیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک اجتماعی طور پر فگر اور جو چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ سامنے آ جایا کریں گے.
یہ صحیح ہے, کیونکہ اپنے جیسا بھی ایک ذمہ دار کا فون آیا, فون نہیں پیغام آیا کہ کلپ کے یہ میں نے بھیجا تھا تو نہیں آیا مدنی چینل پر, ہے وہ ذمہ دار سب جانتے ہوں گے, لیکن یہ بھی ایک اصلاح اعمال کے ذریعے ون منڈو,
مطلب یہ
منڈو سروس,
کسی نے مجھے بھیجا, کسی نے ان کو بھیجا, کسی نے فلاں کو بھیجا, فلاں کو بھیجا, تو پھر وہ کبھی بھی کہیں بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا, تو پھر ہم انتظار کریں گے کیا ہوا. تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے دعوت اسلامی کا, کارکردگی جو مدنی چینل پر آپ کو کارکردگی دی جائے دکھائی جائے گی وہ اس شعبے کے ذریعے آتی ہے اور یہاں سے ہو کر ہی آتی ہے, تو مدنی چینل کی جو مجلس ہے جو یہ کارکردگی بنا کر دکھاتی ہے اس کو پتا ہے کہ یہاں سے آیا تو ہم دکھا دیں گے. تو یہ ایک نظام ہے, اس نظام کو اگر تمام عاشقان رسول اسلامی بھائی اسلامی بہن فالو کریں گے, جیسے کہ پچھلے ماشاءاللہ روزوں کی کارکردگی چلتی ہے ہمارے درود پاک کی کارکردگی, تو الحمدللہ ہمارے یہ سورہ اخلاص کی ماشاءاللہ کتنی پیاری کارکردگی, تو یہ سب یہیں سے ایک جمع ہو رہا ہے, تو دیر ہے تو آ رہا ہے نا, تو آپ یہ انشاءاللہ عربین جو عربین اتار یاد کرنے کی کارکردگی بھی اور نیتیں یہاں دیں, اللہ پاک نے چاہا تو بہت اچھا پیارے حبیب کے صدقے میں ہو جائے گا.
تو اب کل انشاءاللہ اصلاح اعمال میں کس کو دینا ہوتا ہے ان سب کو پتا ہوتا ہوگا,
یہ نمبر ابھی اسکرین پر نمبر لکھا ہوا, ابھی ہم بیان کر رہے ہیں,
نہیں پھر اب کس نے بھیجا یہ بھی تو پتا چلے نا, ہاں وہاں کوئی کسی نے بھیج دیا فگر, اس نے کس نے بھیجا, ناظم نے بھیجا, مدرس نے بھیجا, یہ بھی پتا ہونا چاہیے, پرفیکٹ ہم دے سکیں اپنے طور پر, تو یہ ان کو پتا ہوتا ہے, یہ جتنی کارکردیاں سورہ اخلاص کی روزوں کی سب کو پتا اس طرح اعمال میں کس کو دینا.
جی جی یہ نظام ان کا شاید اس طرح کا انہوں نے بنایا ہوا ہے,
یعنی میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے
جی لبیک,
یہ جیسے کہ اب کراچی ہے تو کراچی کے جو ذمہ دار ہیں ان کو حاجی سعدی شاہ صاحب ہے نا مجلس کے ذمہ دار, انہوں نے جو بھیجا اس طرح اعمال کو بھیجی ہے, اس طرح اعمال مدنی چینل کو بھیجے کراچی والوں کا, یہ جیسے ہو گیا یا حاجی اسد مدنی اپنے رکن شورا ہے ان کی ترکیب ہو جائے, ابھی اچانک کوئی صحیح فیصلہ بھی ہو نہیں پائے گا, کہ اس طرح ان بڑوں کے ذریعے آئے گا نا اس کو مانا جائے, ورنہ کوئی ایسا نہ ہو کہ خامہ کا آگے سے پیچھے سے ایسے شامل کر دے اور اپنے کو پریشانی ہو.
مدینہ
تو کراچی کا تو یہ ڈن ہوا ہے, بھی کراچی ہی فاسٹ ہے اس وقت, بغم باغ ہے, مدینے پہلے جانا ہے مجھے, اور یہ پنجاب والے اور جو بھی ہے یہ بھی ہے, لیکن پنجاب والوں کو یہ پتا ہوگا کہ مدینے جانا ہے تو کراچی سے گزر کر جانا ہوگا, باب المدینہ کراچی ہے الحمدللہ, ہم مدینے سے قریب ہیں, واقعی پنجاب والوں کی نسبت کراچی والے مدینہ شریف سے قریب ہیں. میں لاہور سے کتنے بجے فلائٹ پہنچتی ہے مدینہ, کتنے گھنٹے میں, شاید 5 گھنٹے لگتے ہیں شاید, اور یہاں سے کراچی سے 3.5 گھنٹے 3.25 گھنٹے اتنا فلائٹ ہوتا ہے شاید، اندازہ ہے میرا، کوئی صحیح فگر آ جائے گا شاید. پھر فلائٹ میں بھی فرق ہوتا ہے، کسی کی رفتار کم کسی کی زیادہ، لیکن فرق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ بھی رسالہ تیار ہوا تو میرا تو خیر کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی رسالہ نکلے. میں تو لکھتا ہوں کبھی کبھی، تو یہ جمع کر کے ہمارے اسلامی بھائی نے مجھے کہا کہ یار یوں کرنا ہے، واہ مدینہ مدینہ. تو یہ رسالہ آ گیا. اس وقت یہ تصور نہیں تھا کہ اس کو کوئی یاد بھی کرے گا. اب تو یہ دبا یاد کرنا، پھر ترغیبات، کبھی ذہن بن گیا کبھی یاد کر ہی رہے، تو ٹھیک ہے لوہا گرم میں. تو یوں یہ اتنا مطلب یعنی کہ دل خوش ہو رہا ہے، حوصلہ بڑھ رہا ہے میرا. اور میں نے کل ایک حدیث شریف لکھی ہے جمعہ مبارک میں درود شریف کی فضیلت، اور میں اسے خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ کرے اس طرح آہستہ آہستہ 40 حدیثیں درود شریف پر جمع ہو جائیں. اور درود شریف اگر یہ یاد کر لیں گے 40 حدیثیں تو مبلغ ان کو کام بھی آتے ہیں، بیان سے پہلے بولنا ہی ہے تو یوں بھی یاد کرنے کی ترغیب. یہ درود و سلام سے جو محبت ہے وہ تو ہے ہمارا خاصہ سنیوں کا الحمدللہ. تو یوں اب لیکن سال میں ایک بار ہونا چاہیے، یہ فوراً ہوگا تو شاید اتنا لوگوں میں جذبہ نہیں ہوگا. تو اللہ کرے کہ یہ میری نیت ہے، میں زندہ رہوں نہ رہوں آئندہ سال میرا اللہ کرے درود و سلام پر 40 حدیث کا کوئی اسی طرح کا رسالہ آ جائے، اللہ کرے. اور پھر یہ کہ میرا ہر مدنی بیٹا اور مدنی بیٹی یاد کرے اس کو، مجھے اس سال ثواب کرے. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو درود پاک کی جو کارکردگی ہے وہ دکھاتے ہیں.
درود پاک پڑھنے کی کارکردگی، ٹوٹل درود پاک پڑھے گئے 1,94,38,69,902، 1,943,869,902.
زبردست
شعبہ اصلاح اعمال کی اسلامی بھائی نے پیغام بھیجا ہے کہ ذمہ داران کو پتا ہے کہ کس کو بھیجنا ہے کیسے بھیجنا ہے، تو اسی کو فالو کرے، اللہ پاک نے چاہ تو کارکردگی مدینہ مدینہ آ جائے گی
انشاءاللہ. کل سے شروع انشاءاللہ.
نفل روزے رکھنے کے حوالے سے بھی نیتوں کا امیر اہل سنت کی طرف سے ترغیب ارشاد فرمائی گئی تھی، اس کے حوالے سے بھی ہمیں نیتیں موصول ہوئی ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں.
ماہ ربیع الاول 1445 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 1,93,893، 1,93,893.
ماشاء اللہ. ناظرین سے کل جو سوالات کیے گئے تھے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کس کا کون ونر ہوئے اور کن کو ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ پیش کی جائے گی.
19 ستمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام نور کیوں رکھا گیا؟ جواب، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، جس طرح اندھیرے میں روشنی کے ذریعے راستہ تلاش کیا جاتا ہے. سوال نمبر 2، حدیث کی مشہور کتاب مصنف عبد الرزاق کس بزرگ نے لکھی ہے؟ جواب، حضرت امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے. سوال نمبر 3، ذکر کی کتنی اقسام ہیں؟ صرف تعداد بتائیے. جواب، ذکر کی 3 اقسام ہیں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد عامر اتاری جھنگ، بنت یاسین داد اسلام آباد، اکرم شاہ اتاری نیا آباد کراچی، بنت علی محمد اتاریہ دھنوٹ، محمد عاقب اتاری اسلام آباد، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، ام عفان اتاری کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت یاسین داد اسلام آباد، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
ناظرین آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیجئے، ان کے جوابات آپ نے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں ایس ایم ایس نمبر کے ذریعے دینے ہیں. سوال نمبر 1، صلو علی الحبیب کا مطلب بتائیے. سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارک غیر مسلموں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ سوال نمبر 3، ہم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دینے ہیں. اسکرین پر آپ ایس ایم ایس نمبر بھی دیکھ رہے ہیں 12555554 پر ہمیں دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت یعنی ام فلاں یا بنت فلاں کر کے اس کے جوابات دے سکتی ہیں. آئیے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب کا پرومو دیکھتے ہیں.
سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, منٹھار کی آمد مرحبا.
ربیع الاول شریف کے پرکیف لمحوں کو محسوس کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے ایک مختصر مگر دل و دماغ کو تازگی بخشنے والا رسالہ, صبح بہارا. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے شب قدر سے افضل رات, میلاد اور ابو لہب, میلاد اور مسلمان, گناہوں کا علاج مل گیا اور میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے بہت کچھ اس رسالے میں موجود ہے. اس رسالے کو حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے رابطہ فرمائیے. اگر آپ گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر کال کیجیے.
صبح بہارا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے. اس کا جو بڑا سائز ہے لارج, اس کے پرائز ہیں 2800 روپے اور اس کے پیجز ہیں 37. اور اسمال جو ہے صبح بہارا رسالہ, یہ صرف 7 روپے اس کا ہدیہ ہے اور پیجز اس کے 37 ہیں. تو اسے آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں دعا.
بڑی سائز کا
جی
80 روپے یعنی
نہیں 28 روپے کا 28.
چھوٹی سائز کا
7 روپے
7
جی 7
ماشاء اللہ. میں 60 7 اور 60
7 روپیز
ماشاء اللہ. پاکٹ سائز 11 ماشاء اللہ. اب تو پاکٹ بھی غائب ہوئے, یہ صحیح ہے اسمال سائز ماشاء اللہ. اچھا وہ پیغام تو آ گیا مجھے کہ انشاءاللہ آئندہ سال 40 عطار قسط 2 منظر عام پر لائی جائے گی انشاءاللہ. ذمہ دار ہیں, اللہ ان کو بھی زندہ رکھے سلامت رکھے. ہماری پوری اس میں مجلس ہے کہ مین محرک تو ظاہر عام طور پہ ایک ہوتا ہے لیکن مجلس ہے المدینۃ العلمیہ. ماشاء اللہ انہوں نے بڑی محنت سے, میں نے تو اردو میں لکھا تھا, اس کی عربی نکالی, تخریج کی, شروعات ڈالی, تو ایک باقاعدہ اس پہ ورک ہوا ہے, پھر یہ رسالہ جو ہے منظر عام پر آیا ہے. اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری زندگی کا اہم رسالہ اور یہ ایک ہی رسالہ ہے کہ جس کو اس طرح بھائیوں نے یاد کیا ہے, وہ اس طرح اس کے حدیث ہیں. حدیث اصل کشش حدیث کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت, اور اس سے میرا یوں بھی ایمان تازہ ہو کہ یہ میرے مدنی بیٹے سرکار سے بڑی محبت رکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے پیارے مطلب ارشادات انہوں نے زبانی یاد کرنے شروع کر دیا. یہ سب محبت رسول کے ہی کرشمے ہیں, عشق رسول الحمدللہ اس کی مطلب اس سے ظاہر ہو رہا ہے. اللہ آپ سب کو برکت دے, بڑا دل خوش ہوا جو یاد کرتے ہیں ان سے. اللہ پاک ان سب کے صدقے میری بے حساب مغفرت کرے, ان کو ان کے ماں باپ کے صدقے, ان کے ماں باپ کے ساتھ بال بچوں سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے دے کہ جو 40 عطار کو یاد کر رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں, کر لیے ہیں, کرنے کی نیت رکھتے ہیں, سب کے حق میں یہ دعائیں قبول ہو جائیں. آمین. ان سب کے صدقے میرے حق میں بھی دعا یہ دعائیں قبول ہو جائیں. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفی جل جلاله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو جو اپنی نیکیاں مجھے اس سال ثواب کریں, ان پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما. یہ سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. یہ سارا اجر ثواب مزید انہیں کو عطا فرما, تمام انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، والدین مصطفیٰ، حسنین کریم، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، خواجہ غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صد الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم زدہ، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو 9, 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کو مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے، انہیں بھی یہ ثواب عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے، مولا کریم ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ پاک گناہوں کا مرض دور ہو جائے، نیکیوں بھری شفا مل جائے، نیکیوں میں دل لگ جائے، نمازوں میں دل لگ جائے، سنتوں میں دل لگ جائے، یا اللہ پاک عبادت میں دل لگ جائے، مولا کریم فضولیات سے بچ کر رہیں، فضول باتیں نہ کریں، فضول نگاہی سے بچے رہیں، بد نگاہی سے بچا، بد کلامی، بد اخلاقی، بد گفتاری سے بچا، بد کرداری سے بچا، اے اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، نیک بندہ بنا دے، یا اللہ پاک ہمیں اپنی ولایت کی خیرات دے دے، یا اللہ پاک ایمان پر سلامتی کی مہر لگ جائے، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو، یا اللہ پاک مرتے وقت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو، محبوب کریم ہمیں کلمہ پڑھائے اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کا جام پیئے، جنت الوقیع میں خیر کے ساتھ دفن ہو، اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رہے، یا اللہ پاک ہمارے بیماروں میں شفا عطا فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے، الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد مل جائے بغیر آپریشن کے، عافیت کے ساتھ، بچے لڑکوں کے طلبگاروں کو لڑکے، لڑکیوں کے طلبگاروں کو لڑکیاں ملے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے، یا اللہ پاک رحمت کی نظر فرما دے، کرم فرما دے، فضل کر دے، یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائے، فضل کر دے مولا، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے ملے، جن کے گھر میں بد امنیاں ہیں سکون راحت چین نصیب ہو، گھریلو جھگڑے ختم ہو، گھر امن کے گہوارے بنے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
معاف فضل و کرم سے ہو گھر خطا، یا رب ہو مغفرت
Yeah.
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله
سبا مصطفى سکھے دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے تم کو شام و صغر
ہمارے دور دے
شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں.
السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.